الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف قال عسى ربكم من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَىٰ كَمَا وَرَدَ فِي نَفْسِ السُّورَةِ وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ إلى قوله تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين اللهم اجعل هذه البلاد بلاد باكستان آمنة ووفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة فيها آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین، واقعتاً میرے دل پر اس وقت اثر ہے کہ موسم بہت نامساعد ہے، بہت سخت ہے، اس کے باوجود آپ نے میری اس دعوت پر لبیک کہی اور آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو آپ کے لیے بھی اور ملک و ملت کے لیے بھی مفید بنائے. آج کا جو عنوان ہے وہ آپ کے علم میں ہے، آج کے دن پاکستان کے قیام کو پورے 53 برس گزر چکے ہیں. پاکستان کی عمر 53 برس قمری حساب سے ہو چکی ہے، جو ہمارا اصل دینی تقویم کا معاملہ ہے. آج رات کو 54 برس میں ہم قدم رکھ دیں گے. تو یہ یقیناً ایک ایسا موقع ہے کہ ہم جائزہ لیں، ہماری منزل کیا تھی، ہم کدھر چلے تھے، اس کے اعتبار سے ہم کہاں پہنچے، اس عرصے میں کوئی کمائی کی تو کیا اور کچھ گنوایا تو کیا، بیلنس شیٹ کیا ہے، پھر یہ کہ ہم اب کہاں کھڑے ہیں اندرونی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، بین الاقوامی اور عالمی اعتبار سے، اور اگر کوئی تباہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے یا نہیں، اور ہے تو کون سا. ظاہر بات ہے کہ یہ نہایت اہم مسائل ہیں، کیونکہ جزوی طور پر ان مسائل میں سے بعض مسائل پر وقتاً فوقتاً اس مقام پر گفتگو ہوتی نہیں ہے. لہذا جو مستقل نمازی یہاں کے ہیں انہیں یقیناً بعض مواقع پر محسوس ہوگا کہ یہ باتیں تو پہلے بھی ہم نے سنی ہیں ہمارے علم میں، لیکن یہ کہ اسے ایک کل کی حیثیت سے، ایک وحدت کی حیثیت سے، اس پورے عرصے کے لیے ایک بیلنس شیٹ ڈرا کرنے کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ ان کو دہرایا جائے اور ایک لارجر فریم میں ان تمام باتوں کو فٹ کیا جائے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں قرآن حکیم سے سمجھنا ہے، کوئی رہنمائی ہمارے پاس ہے یا نہیں، کہ تحریک پاکستان کے عوامل کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا. قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے، اگرچہ اس کے ایک معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت اس میں موجود ہے، لیکن دوسرا مفہوم بھی لیا گیا ہے اور اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مدح فرماتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس قرآن میں فیہ خبر و ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اور ظاہر بات ہے اس وقت آپ صحابہ سے خطاب کر رہے تھے کہ اس قرآن میں تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تمہارے بعد کے آنے والے لوگوں کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے بھی اختلافات کبھی بھی پیدا ہوں گے ان سب کا حل اور حکم موجود ہے. اس اعتبار سے میرا قاعدہ یہ رہا ہے، اور جو حضرات بھی یہاں، اب یہ 22واں برس ہے مجھے یہاں جمعے کا یہ خطاب کرتے ہوئے، جو حضرات بھی اس میں کسی پابندی کے ساتھ آتے رہے انہیں معلوم ہے کہ ہر موقع پر مجھے قرآن مجید ہی سے رہنمائی ملی ہے. جو مسائل بھی آئے ہیں میں نے رجوع کیا ہے اور قرآن مجید نے مجھے مایوس نہیں کیا. سورہ انفال کی آیت نمبر 26 معلوم ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی تحریک پاکستان ہی پر نازل ہوئی. یہ بالکل ایسا ہی تاثر ہے جیسا کہ حضور کے انتقال پر صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ جذبات میں آ گئے تھے اور انہوں نے تلوار کھینچ لی تھی کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے اس کی میں گردن اڑا دوں گا، تو اس کیفیت میں حضرت ابوبکر تشریف لائے، سیدھے چلے گئے، اپنی بیٹی کا حجرہ تھا جہاں حضور کا جسد اثر رکھا ہوا تھا، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی انتقال ہوا ہے، سیدھے گئے اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر باہر آئے اور پھر آپ نے خطبہ دیا. جو کوئی محمد کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے. پھر آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے جاہلیت میں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت تو نازل ہو چکی تھی 2003 میں، 8 برس پہلے، کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن اس موقع کی مناسبت کے حوالے سے محسوس ہوا کہ شاید ابھی نازل ہوئی. اسی طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 26 محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک تحریک پاکستان پر نازل ہوئی. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جبکہ تم قلیل تھے، اقلیت میں تھے. اب یہاں الارض جو ہے تعویل خاص کے اعتبار سے تو مکہ کی سرزمین مراد ہے، لیکن تعویل عام میں لے رہا ہوں ارض ہند. اے مسلمانان ہند، یاد کرو جبکہ تم ارض ہند میں اقلیت میں تھے، قلیل مستضعفون فی الارض، تمہیں دبا لیا گیا تھا، ہندو میجورٹی تم پر چھا گئی تھی، وہ سیاسی اعتبار سے بھی چھا گئی تھی، انڈین نیشنل کانگریس سے بہت بڑی طاقت بن کر ابھر چکی تھی، بہت بڑی تحریک اور ایک بڑی عالمی مقبولیت رکھنے والا رہنما مہاتما گاندھی ان کا قائد تھا، جس کی مقبولیت کا ڈنکا جو ہے دنیا میں بج رہا تھا، سرمایہ ان کے پاس بے انتہا تھا، صنعت میں، تجارت میں وہ بہت آگے نکل چکے، تعلیم میں بہت آگے جا چکے تھے، سرکاری ملازمتوں میں بہت آگے جا چکے، ہر اعتبار سے چھا چکے تھے ہندوستان کے اوپر، مستضعفون، اور مسلمان جو ہے دب گئے تھے، پس گئے تھے. اس کے بہت سے اسباب ہیں، میں نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں ان کی تفصیل بیان کی، اس کی وجوہات کیا تھی. انگریز نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی لہذا مسلمانوں کو دبایا کہ ان کے اندر بغاوت کے جراثیم ہو سکتے ہیں. ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا، اب انگریز کا غلام ہو گیا، تو اس کو کوئی فرق واقع نہیں ہوا. ہندو نے بھی پذیرائی کی نئی تہذیب، نئے علوم، نئی زبان. مسلمان اڑکر کھڑا ہو گیا، نہیں، ہماری تہذیب، ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارا مذہب، ہم تو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. تو مختلف اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمان بہت پیچھے چلا اور ہندو بہت آگے آ گیا. تو وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. دبا تو لیے ہی گئے تھے، یہاں تک کہ اب ہمارے مذہب پر بھی ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے تھے، شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، سنتن کا نظام تعلیم آ رہا تھا کہ جس سے ہمارا ثقافتی جو تشخص ہے وہ ختم ہو جائے، اور شدی کی تحریک زور شور سے چلی تھی کہ بہت سے علاقوں میں جہاں جاہل مسلمان عوام تھے بڑی تیزی کے ساتھ ان کو ہندو بنایا جا رہا تھا. گویا کہ ہماری زبان پر، ثقافت پر، معاشرت پر، معیشت پر، ہر اعتبار سے ہندو کام لگا. یہ تو ہو ہی چکا تھا، لیکن تخافون ان یتخطفکم، ابھی اور اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. یعنی ابھی تو انگریز کا کور موجود ہے، کم سے کم رول آف لا ہے، ابھی تو ہمیں کچھ پروٹیکشن حاصل ہے. یہی وجہ دیکھیے کہ مسلمانوں میں ایک بڑی زوردار جو ہے طاقت ایسی موجود تھی علماء کی، جو کہتے تھے کہ ہمیں انگریز کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انگریز جو ہے ہمیں سہارا دیتا ہے، ہمیں مذہبی اس نے جو ہے آزادی دے رکھی، اور اگر کہیں انگریز یہاں سے ہٹ جاتا ہے فوری طور پر تو ہندو پھر جو کچھ کرے گا اس کا تو اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا موقف یہ تھا، پھر ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم دین بٹالوی، مولانا محمد حسین بٹالوی کا موقف یہ تھا. یعنی تینوں میں نے طبقے آپ کو گنوا دیے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. اس حوالے سے وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو انگریز ہے، اگر یہ کہیں ملک آزاد ہو جاتا ہے ایک وحدت کی حیثیت سے، اور زمانہ آ گیا ہے ون مین ون ووٹ، وہ زمانہ شمشیر زنی کا تو گیا. شمشیر زنی کا زمانہ ہوتا تو مسلمان اب بھی بھاری ہے، اب تو ووٹ کا معاملہ ہے. ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، وہ تو حکومت دوسری آ چکی تھی، نظام دوسرا آ چکا تھا. اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر تو یہ ہمیں بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے، ایکسپلائٹ کریں گے ہماری تہذیب، ثقافت، تمدن، یہاں تک کہ ہمارے مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ خوف تھا. اب دیکھیں تین لفظ آئے ہیں، اور پوری تحریک پاکستان کی جو اصل اس کے عوامل تھے، اصل موٹیویٹنگ فورس تھی، وہ اس میں ہے. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. تو میرے اندیشے تھے کہ لوگ جو ہے، یعنی الناس سے مراد جب یہاں ہندو اکثریت، اچک لے جائے گی تمہیں. فَآوَاكُمْ، تو اللہ تعالی نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدُكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی خود اپنی نصرت سے، ذاتی نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکستان جیسا ملک دیا اور بڑے پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ معجزے سے ہرگز کم نہیں. پھر مجھے حوالہ دینا پڑ رہا اپنی کتاب کا، استحکام پاکستان، اس کا پورا چیپٹر ہے. قیام پاکستان ایک معجزہ ہے، کسی حساب کتاب میں نہیں آتا، کسی حساب کتاب میں نہیں آتا. گاندھی جیسا مہاتما چند مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے. قائد اعظم خود ایک سال پہلے آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو چکے تھے. جب کیبنٹ مشن پلان مان لیا تو اس کے معنی کیا تھے؟ کم سے کم 10 سال تک آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری ہے کہ ایک ملک ہوگا، ایک مرکزی حکومت ہوگی، 3 زون ہوں گے، زونز کو انٹرنل اٹانومی ہوگی، اندرونی طور پر انہیں کچھ اختیارات حاصل ہوں گے. ہاں 10 سال کے بعد کوئی زون اگر علیحدہ ہونا چاہے گا تو اسے اختیار ہوگا. تو گویا کہ 10 سال تک تو اب پاکستان جو ہے وہ پینڈنگ ہو گیا. قائد اعظم کیسا شخص، گویا کہ 10 سال کے لیے کم سے کم پاکستان کے مطالبے سے 10 مردار. پھر برطانیہ میں حکومت لیبر پارٹی جو کانگریس کی ہم نوا ہمدرد مغیر، ایٹلی وزیر اعظم جس کو قائد اعظم سے کد تھی، نفرت تھی، بغض تھا، تو یہ چیزیں لکھی ہوئی آ چکی ہیں پوری. پھر یہاں وائسرائے کا ماؤنٹ بیٹن جو گاندھی کا چیلا، اور اس کے جو مراسم تھے نہرو فیملی کے ساتھ، اس پر تو بہت سی شکوک و شبہات کی باتیں بھی ہوتی ہیں. دنیا کہتی ہے کہ پنڈت نہرو کے ناجائز تعلقات تھے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، اتنے شیر و شکر تھے یہ آپس میں. اور پھر پاکستان بن گیا، اور 27ویں شبھی کو رمضان مبارک میں 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں کہہ دیا تھا، 1 سال پہلے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو فیصلے ہوتے نا 1 سال پہلے، کہ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. 46 کا رمضان کیوں ہوا اس کو سمجھ. اللہ کا یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، کہ اگر کوئی قوم بحیثیت مجموعی، کوئی گروہ انسانوں کا، اللہ سے اگر وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں یہ شے دے دے تو ہم یہ کریں گے تیرے لیے، تو اللہ اس پر حجت قائم کرتا ہے، دے دیتا. فینظر کیف تعملون، کہ پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو، تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے. کیونکہ ہندو کی اس جو بھی بالا دستی کا جو خوف ہم پر طاری تھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور کرنٹ شروع ہو چکا تھا احیاء اسلام کا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر بلگو بر پائے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہو. یہ جو خواب تھا، اسلام کا احیاء ہوگا، اسلام دنیا میں دوبارہ غالب ہوگا، یہ چیز بھی تحریک پاکستان میں ایک انڈر کرنٹ کی حیثیت سے شامل ہو گئی. ایک ہندو کا خوف اصل موٹیویشن وہ تھی، ایک احیاء اسلام کا جذبہ. اور جیسے جیسے تحریک پاکستان آگے بڑھی، یہ احیاء اسلام کا جذبہ جو ہے اس نے ایک عوامی نعرے کی شکل اختیار کر لی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دعائیں مانگی گئیں جمعوں میں، عیدین میں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے. یہ جو ہماری ایک اجتماعی طور پر گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک درخواست تھی اور دعا تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے وہ حجت قائم کی. میں نے آیت آپ کو سنائی ہے سورہ آراف کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہمارا حال تو یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے بھی ہم پر ظلم و ستم جو ہے اس کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور آپ کی آمد کے بعد بھی ہم پر وہی حال ہے. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ان قریب ہے، امید ہے کہ آپ کا تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. ويستخلفكم في الارض، اور تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا. فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. ابھی تو مجبور ہو، مقہور ہو، محکوم ہو، غلام ہو، یا آزاد ہو جاؤ گے جب تمہارے ہاتھ میں اختیار آ جائیں گے، جب استخلاف تمہیں مل جائے گا، پھر تم کیا کرتے ہو، آیا اپنے وعدے پورے کرتے ہو یا نہیں، پھر اللہ دیکھے گا. بین ہی یہی بات ہوئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام کم سے کم وقتی طور پر ہندو قوم کی ہلاکت تھی. 5 صدی کی جد و جہد تھی ہندو قوم کی، جو آنے واحد میں ناکام قرار دے دی گئی. سورہ حشر میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، ان کا حال کیا تھا؟ وہی جواہر لال نہرو اور وہی پٹیل جو کبھی پاکستان کا نام تک سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. جواہر لال تو بڑا مشتعل مزاج آدمی تھا، وہ تو موبس کے اندر گھس جایا کرتا تھا، غصے کے اندر آ کر نام سننے کو تیار نہیں. انہیں کو کہنا پڑا ماؤنٹ بیٹن سے، آپ جائیے باپو کو آپ راضی کیجئے، ہم باپو کے سامنے جا کر تقسیم ہند کی بات نہیں کر سکتے، ہمارے اندر ضرورت نہیں. کس قدر اوس پڑی پوری ہندوستانی قوم پر، ان کی بھارت ماتا کے ٹکڑے ہو گئے، پون صدی کی جد و جہد زیرو ہو گئی، جس کو کسی صورت دوبارہ کرنے کو تیار نہیں تھے، سننے کو تیار نہیں تھے، جس کو انہوں نے ایک ایشو بنایا تھا استہزاء کا، مذاق کا، تمسخر کا، پاکستان نام بھی انہوں نے رکھا تھا، یہ پاکستان بنانے چلے مسلم پاکستان بنائیں گے، پاکستان ہمارا رکھا ہوا نام نہیں ہے، ان کا دیا ہوا نام ہے، لیکن یہ کہ لاکھ ہوا معجزہ ہو گیا، پاکستان وجود میں آ گیا، آزاد پاکستان، کسی انڈین یونین کا ایک زون نہیں، دو زون نہیں، آزاد پاکستان وجود میں آیا۔ تو واقعہ یہ کہ یہ ہلاکت سے کم معاملہ نہیں تھا، یہ تو انہوں نے کچھ امیدیں باندھ لی تھی کہ ان قریب پاکستان بیٹھ جائے گا، جلدی ختم بھی ہو جائے گا، یہ فورسڈ جو مائیگریشن کروائی گئی کہ ہندو یہاں سے نکل جائیں اور ادھر سے مسلمان نکل جائیں، یہ بھی اسی لیے تھا کہ ایسا کیوس ہو جائے کہ پاکستان بنتے ہی ختم ہو جائے، اور یہ انہیں توقع تھی، پوری توقع تھی، لہذا انہوں نے گویا کہ عارضی طور پر شکست قبول کی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا، اور انہوں نے پھر کھویا کہ اپنے ہاتھوں پہ پاکستان بنایا، خود ماؤنٹ بیٹن نے جا کر جو ہے کسی طریقے سے گاندھی کو راضی کیا، کیا پٹی اس کے کان میں اس نے کیا پھونک ماری ہوگی، کیا پٹی پڑھائی ہوگی، کیا وعدے وعید کیے ہوں گے، میں کشمیر کا معاملہ اس طرح کر دوں گا، پھر یہ اس طرح ہو جائے گا اور پاکستان قائم نہیں رہ سکے گا، لیکن اس وقت یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر مان لیجیے، کچھ نہ کچھ تو پٹی پڑھائی ہوگی آخر، ورنہ گاندھی جیسا آدمی کیسے مان گیا جو چند دن پہلے کہہ چکا تھا کہ میری لاش پر بن سکتا ہے پاکستان۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ بیٹن دنیا مانتی ہے، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ نامی کتاب پڑھیے، تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی، وہ واقعتا گاندھی کا چیلا بنا ہوا تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یس بخ لبا کم فی الحال، اور زمین میں تمہیں حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے وہ کہ تم نے کیا کیا، تم کیا کرتے ہو۔ آج ہم اس ینظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اس کے جائزے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں، فَنَنْظُرَ مَا عَمِلْنَا، ہم دیکھیں ہم نے کیا عمل کیا ہے، اب تک کیا کمایا ہے، کیا گنوایا ہے، کیا بنایا ہے، کیا بگاڑا ہے۔ اب میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ جو جائزہ ہے، ایک ہے 51 برس رمضان مبارک سن 47 عیسوی کا، یہاں میں مہینہ قمری لیکن سال جو ہے وہ عیسوی جوڑ رہا ہوں، رمضان مبارک سن 47 عیسوی جس میں پاکستان وجود میں آیا، رمضان مبارک سن 97 عیسوی جس میں کہ موجودہ نواز حکومت بنی، الیکشن ہوئے اور اس کے بعد سے یہ حکومت کا یہ نیا دور پاکستان کا 2 سال جس کو آپ ہو رہے ہیں، تو وہ 51 برس، یہ 53 برس کل عمر ہے ہماری، لیکن میں جو جائزہ دے رہا ہوں پہلے 51 برس کا ہے۔ اس جائزے میں مختلف اعتبارات سے مختصراً جو حوالے میں دوں گا، دستوری سطح پر ہمارے ہاں کچھ پیش رفت ہوئی، قرارداد مقاصد پاس ہوئی کہ ہم نے کہا کہ حاکمیت اللہ کی، یہ ایک مثبت پیش رفت تھی، قیام پاکستان کی طرف صحیح رخ پر ایک قدم آگے بڑھا، لیکن اس کے بعد اس زمن میں جتنے کام ہوئے ہیں پورے 51 برس میں وہ بالکل غیر مؤثر، صرف دکھاوے کے، منافقانہ۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کا موجودہ دستور منافقت کا پلندہ ہے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی غیر مؤثر ہے، اس کی سفارشات کو کوئی سینکشن حاصل نہیں ہے، کوئی تنفیذی قوت اس کو حاصل نہیں ہے، فیڈرل شیئر کوڈ بنائی گئی اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی، دستور پاکستان تمہارے دائرے سے باہر، جوڈیشل پروسیجرل لاس، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری تمہارے دائرے سے خارج، مسلم پرسنل لا تمہارے دائرے سے خارج، مالیاتی قوانین بھی 10 سال تک کے لیے خارج، تو یہ سب ایکسرسائز انفینٹی، دکھاوے کے کام، وہ صرف کوئی شے نہیں ہو سکی۔ قرارداد مقاصد جو ہے 1949 میں پاس ہو گئی، اب 99 ہے، مارچ میں اس کو 50 برس پورے ہو جائیں گے، اس کا دوسرا تقاضا یہ کہ یہاں کتاب و سنت کو ٹوٹل بالادستی حاصل ہوگی ہر شے پر، یہ کڑوی گولی آج تک ہم نہیں نگل سکے. فل 50 ایئرز ہے پاس. سیاسی سطح پر کیا ہوا ہے ان سالوں میں، 51 سالوں میں کیا ہوا تھا؟ افراتفری، عدم استحکام، حکومتیں بن رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں. ایک ٹرائنگل تھی جو موو کرتی تھی، کبھی یہ فیس سامنے آ گیا، پھر وہ ہٹا، دوسرا فیس سامنے آ گیا، یہ پیچھا چلا گیا. آرمی، بیوروکریسی اور کچھ ہمارے پشتینی جو سیاستدان کہلاتے ہیں، جاگیردار ٹائپ. سیاسی حکومت آئی تو وہ لوگ آگے آگے، اور فوج اور بیوروکریسی ذرا پیچھے چلی گئی. بادشاہ آ گیا تو فوج سامنے آ گئی اور وہ سیاستدان اور بیوروکریسی پیچھے چلی گئی. ایوب صاحب نے ایک زمانے میں بیوروکریسی کو آگے کر دیا تھا، جب انہوں نے بادشاہ اللہ تو جلدی ہٹا دیا تھا، لیکن پھر ان کا جو حکومت تھا کا دور تھا وہ بیوروکریسی کا دور تھا، اس میں آرمی بھی پیچھے تھی اور یہ سیاستدان بھی تھے. یہ ہے ٹرائنگل کی جو چکر کھاتی رہی، افراتفری. اور ہم پر فکرہ چست کیا تھا ایک زمانے میں پنڈت جواہر لال نہرو نے، جب ان سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تو آپ گفتگو شریف کریں، کوئی مذاکرات کریں. میں کس سے بات کروں پاکستان میں؟ میں تو دن میں اتنے کپڑے نہیں بدلتا جتنی وہاں حکومتیں بدل جاتی ہیں. آج ایک حکومت ہے، کل کوئی اور حکومت ہے. چودھری محمد علی ابھی تھے، ابھی نہیں ہے. چودھری بوگرا بلا لیے گئے، امپورٹ کیے گئے، امریکہ سے وہ ہو گئے، کہاں سے آ گئے، کیسے بن گئے، اس کو کوئی کسی کے بارے میں پتا ہی نہیں. ہوئی ہوں ایک کیوس ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سیاسی سطح پر ہم ریٹائرڈ قوم ہیں، جیسے وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کی نشو و نما جو ہے وہ رک جاتی ہے. عمر تو ہو گئی ہے 16 سال، لیکن ذہن ان کا ابھی 6-7 سال کے بچے کا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا ہوا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ریٹائرڈ گروتھ پولیٹیکلی بھی، ریٹائرڈ بھی. ابھی آپ نے حال ہی میں وہ تبصرے پڑھے ہوں گے جو بی بی سی نے کیے ہیں کہ یہ آخری جو ہو سکتا تھا ہائیسٹ پوٹینسی کا انجیکشن جو ہے سیویلین رول کو دے دیا گیا. آرمی کی عدالتیں ہو گئی، آرمی میٹر چیک کر رہی ہے، آرمی ریلوے چلائے گی، آرمی یہ کرے گی، لیکن یہ بھی اگر نہ چلا تو کیا ہوا؟ یہ تو ایسے ہی جیسے کارٹیسون کے اوپر آپ نے مریض کو ڈال دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی شہری سے جیسے مؤثر نہیں. ریٹائرڈ ہمارے ہونے کا یہ عالم. اور تیسری چیز اس کے اندر جو ہے سیاسی سطح پر، قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی. اب وہ ایک قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. اب تو قومیتیں ہیں، پہلے چار کا راگ لاتے رہے، چار قومیتیں، پھر کراچی سے سندھ سے دم اٹھی ایک پانچویں قومیت اور بڑے زور شور سے اٹھی. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، اس نے کیا کیا گل کھلائے، کیا کیا رنگ دکھائے. اب ایک اور سرائے کی قومیت ابھر کر سامنے آ گئی ہے، قومیت وہ قوم نہیں رہی. مجھے چونکہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، معاشی سطح پر بدترین ہمارا ریکارڈ اس حوالے سے ہے. سود جو کا تو بلکہ اس کا بول بالا ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، پوری معیشت کے اندر تانا بانا سود کا، اور پھر اس پر اضافہ جوئے کا، جس کی سب سے پہلی ابتدا ہوئی ہے وہ پرائز بانڈز ہے. پرائز بانڈ کیا تھا؟ میں نے اسی وقت کہا تھا یہ سود اور جوا دو کو جمع کر دیا گیا. 10-10 روپے پر کوئی قرض دے کر اگر سود لیتا، کوئی فرض کیجئے ایک سال کا 1 روپے قرض آپ دیتے اس کو سود، ان کا کہ یہ سب کا سود جو جمع کر لو اور پھر اس کا جوا کر دو، لاٹری کرو، اور لاٹری سے کسی کو 10 لاکھ دے دو، کسی کا 0، اس کا 10 روپے رہ گیا، اور جس کے جو اس کو 10 کی جگہ جو ہے وہ 1 کی جگہ پر لاکھ دی گیا. سود اور جوئے کا کمبینیشن بدترین شریعت کے اعتبار سے. نمبر 2، زمینداری جاگیرداری جو کی جو قائم، ظلم، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. خون پسینہ ہاری کا ہو، کاشتکار کا ہو، اور عیش کرے زمیندار اور جاگیردار اور نواب، اس کے بچوں کے لیے وہ کچھ نہ ہو جو اس کے کتوں کے لیے ہو. حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی؟ اس ظلم کے ہوتے ہوئے کون سا آسمان سایہ کر سکتا ہے انسان اور کون سی زمین اسے سہارا دے سکتا ہے؟ دو مرتبہ کی ایگریرین ریفارمز ہوئی ہیں لیکن وہ ایسے ہی جیسے وہ سنار کی کھٹ کھٹ ہوتی ہے، اسے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا. جاگیرداری بڑی زمینداری جو کی تو انٹیکٹ ہے معاشرے. اس میں ایک اور اضافہ ہوا معاشی اعتبار سے، کچھ صنعتی ترقی جو ہوئی صدر ایوب صاحب کے زمانے سے، تو ایک نو دولتیہ طبقہ ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے. اس نو دولتیہ طبقے نے اسراف اور تبذیر کی وہ روایتیں قائم کی ہیں، اس پورے معاشرے کے اوپر چھا گیا یہ رنگ، جس کو قرآن کہتا ہے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. میں بھول نہیں سکتا، دو لڑکے میرے پاس جوان آئے تھے کراچی میں، یہ آج سے کوئی 15 سال پرانی بات ہے، مراد آباد کے تھے، آئے میرے پاس کراچی کے آفس میں تنظیم کے اور رونے لگے دھاڑے مارنے کہ ہم یہاں اپنی پھوپھی کی بیٹی کی شادی کی شرکت کے لیے آئے تھے، پہلی مرتبہ پاکستان آئے مراد آباد سے. ہمارا حال وہاں یہ ہے کہ چونکہ وہاں تعلیمی نظام بدل چکا ہے، اردو ختم، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ایسے مکتب کھول سکیں کہ جن میں بچوں کو ہم قرآن پڑھا دیں اردو پڑھا دیں، پیسے نہیں. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہمارے پھپا ہیں کوئی بہت زیادہ سرمایہ دار آدمی نہیں، دولت مند، جس طرح یہاں پر پانی کی طرح اس شادی پر پیسہ بہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، رو رہے تھے. اس لیے پاکستان بنا تھا، یہ گل چھڑ رہے اور یہ، اور اس کا لطف یہ کہ معاشرے کا رنگ آپ دیکھ رہے ہیں اسراف اور تبدیل. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ شیطانی کھیل کے پے سیٹرز ہوتے ہیں، یہ جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں یہ رفتار طے کرتے ہیں، پھر سب اس کی پیروی کرتے ہیں. بیچارے کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، آخر میری بچی کا بھی تو دل ہے بہلا ہو جائے گا کہ میری شادی پر میرے والد نے کچھ نہیں لکھا. تو وہ لوگ مجبور ہیں، چاہے وہ توق پڑے ہوئے ہیں گردنوں کے اندر، لیکن ان توقوں کو آدمی سے باندھتا. سماجی سطح پر بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہے اور چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے، صفری جذبات کو ابھارنے کا پورا بندوبست. نتیجہ ظاہر ہے، جنسی بے راہ روی. اب گینگ ریپ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ تو آپ نے اے باغ سبا ہی ہبا ہوتا ہے، تست اگر آپ یہ کریں گے نتیجہ نکلے گا. کبھی سنتے تھے گینگ ریپ کس شہر کا نام ہے؟ اور آج کوئی دن جاتا ہوگا جس میں اس کی کوئی نہ کوئی خبر نہ آ جائے، اور کتنے ہوں گے واقعات کے جو رپورٹ نہیں ہوتے ہوں گے. امن و امان کی سطح پر قتل معمولی بات ہو گئی، قتل تو کچھ ہی نہیں، جیسے مچھر مار دیا ویسے انسان مار دیا. اتنے روپوں کے معاملے پر قتل ہو گیا اور اتنی سی بات کے اوپر قتل ہو گیا. ڈکیتیاں، صفاقی، دہشت گردی، اس کا اسی سے اندازہ کر دیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اس وقت سب سے زیادہ جو فکر دامنگیر ہے وہ اسی کی، اور شریعت کا کوئی حصہ انہیں اگر پسند ہے تو وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ شریعت کی سزائیں اور شریعت کورس اور قاضی کورس کسی طریقے سے میں قائم کر دوں، تاکہ یہ جو ہے دہشت گردی اور بد امنی اور ڈاکے اور چوری اور قتل اور غارت گری، اغوا، یہ چیزیں جو ہے ختم ہو. اس میں بس وہ مخلص ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن جس قدر اس کی ارجنسی کا انہیں احساس ہے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ فی الواقع یہ مرض جو ہے اس ملک کے اندر کس درجے اس معاشرے کے اندر گہرا جا چکا ہے. تعلیمی سطح پر وہ سنویت دین و دنیا کی جو کی تو باقی ہے، یہ دینی مدرسے، یہ دنیاوی مدرسے، حالانکہ یہ تو ایک ہونا چاہیے تھے، علم تو ناقابل تقسیم وحدت ہے. یہ تو انگریز کے دور میں تھا کہ ہمیں اپنے اس دین کے تحفظ کے لیے، وہاں انہوں نے تھوڑا پڑھانا تھا دین، اپنے مشنری کالج میں، مرے کالج میں پڑھاتے، وہ ایف سی کالج میں کیا وہ پڑھاتے، ایک دین پڑھاتے، وہ تو ہمیں کرنا پڑا. پاکستان بننے کے بعد کیا جواب ہے اس کا؟ یہ تو ایک وحدت ہونی چاہیے. پھر کالجوں میں، یونیورسٹی میں، پروفیشنل کالج میں اسلامیات کا ایک مضمون جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پروفیشنل کالج میں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا نہ اسے ان کا تعلق ہے ہی نہیں، اس کی ڈگری سے کوئی تعلق. شرح خواندگی خطرناک حد تک کم ہوتی چلی گئی. وہ قوم کے جس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس کے نبی پر پہلی وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، جو دنیا میں خواندگی کی علمبردار قوم بن کر ابھری ہے، جس کی روایت یہ تھی کہ قیدی کا فدیہ یہ مقرر کر دیا گیا کہ تم لکھنا پڑھنا سکھا دو پانچ آدمیوں کو, جاؤ بری ہو جاؤ گے. اس کو ہم کریے. اور ہندوستان میں ایک صوبہ بہار ایسا تھا, ہائیسٹ لٹریسی پرسنٹیج تھی وہاں, اور وہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے. مسلمانوں کے مکتبوں میں, مسجدوں میں ہندو بچے آ کر پڑھتے تھے, ہائیسٹ لٹریسی پرسنٹیج تقریباً 100%. آج ہمارا حال کیا ہے؟ معیار تعلیم کی جو پستی ہوئی ہے, ہوتی چلی گئی ہے, وہ سب کو معلوم. اور اب جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ پبلک سیکٹر سے تو تعلیم اب ختم ہو گئی. پرائیویٹائزیشن ہے, بڑی بڑی فیسوں والے ادارے. اب کالجز کو بھی آپ کر دیجئے انڈیپینڈنٹ کر دیجئے, وہ اپنی فیسیں خود مقرر کریں گے, کتنی فیسیں لیں گے تب وہ پڑھے گا. یہ پرائیویٹ اب تو کاروبار ہے, اٹس اے بزنس. اور واقعہ یہ کہ اس وقت اس ملک کے اندر سب سے زیادہ فلرشنگ بزنس تعلیم ہے, اور سب سے بڑی ترقی پذیر انڈسٹری تعلیم ہے. اور یہ ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں جہاں متمدن قومیں جو ہیں کم سے کم 12 سال کی تعلیم مفت دیتی, ایک پیسے کے بغیر. امریکہ میں جائیے, ایک پیسہ نہیں. ہائی اسکول 12 سال کا, کینیڈا میں 13 سال کا ان کا ہائی اسکول ہوتا ہے, ایک پیسہ نہیں. بلکہ بچوں کو تو وہ دودھ بھی پلائیں گے, یہ بھی دیں گے, وہ بھی دیں گے. دنیا وہاں پہنچی ہوئی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ چاہے وہ کنڈر گارڈن کے لیول پر ہے تو بھی وہ بھاری بھاری فیسیں دے کر. پھر فیسیں کہاں سے لاتے ہیں لوگ؟ ظاہر بات ہے آپ کے ہم تنخواہوں کا سٹرکچر تو اتنا نہیں ہے. ظاہر بات ہے وہ انڈر ہینڈ میتھڈس ہیں, وہ کوئی رشوتیں ہیں, کوئی غبن ہے, کوئی خیانت ہے, کوئی یا یہ کہ کوئی بیچارہ شریف آدمی ہے تو وہ 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے کام کر رہا ہے, 12 گھنٹے کام کر رہا ہے, دو دو جابس کر رہا ہے, اپنی وہ موم بتی کو دونوں طرفوں سے جلا رہا ہے, جس کو کہتے ہیں برننگ دی کینڈل ایٹ بوتھ دی اینڈز. اخلاقی سطح پر سب سے زیادہ جس شے کا جو ہے تشویشناک جو گراف ہے, جھوٹ وعدہ خلافی, خیانت اور غبن انتہائی عروج پر. اور یہ تین چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے ان کو قرار دیا ہے علامت نفاق کی. آیت المنافق سلاسل, منافق کی تین نشانیاں ہیں, اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان و ان صام و صلى و زعم انه مسلم. منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. جس میں یہ تینوں ہے کٹر منافق, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. یہ جو اخلاق کی سطح پر ہمارے ہم نفاق آیا ہے کہ جو جتنا بڑا ہے, معلوم ہوتا ہے لوٹ مار کی بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم زیادہ لوٹتے ہیں یا تم زیادہ لوٹتے ہو. احتساب اپنا دور نکال کے, وہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف صاحب, اور جو یہاں پر بندر بانٹ انہوں نے کی تھی, ایل ڈی اے کا بیڑا غرق کیا تھا, اور یہاں پر انہوں نے جو پلاٹ دیے ہیں اپنے پولیٹیکل جو ہے جو بھی حمایتی تھے ان کو, ان کا پلنڈا لے کر پھرتے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ محمد حسین انصاری صاحب, کیونکہ وہ تھے اس وقت وہاں پہ, پوری پوری ان کے پاس کیس میں کال سنے. وہ احتساب سے خارج ہے, وہ زمانہ ہی خارج ہے, وہ حساب میں آئی نہیں سکتی. ایسی ایسی 6 درخواستیں ایک ہی تقریباً ہاتھ سے لکھی ہوئی, تقریباً ایک ہی نام, کوئی پتہ نہیں کہ کس کو یہ درخواست دہندہ کا پتہ کون سا ہے. اور پلاٹ دیا گیا, پلاٹ یہاں گیا, باہر وہ پراپرٹی ڈیلر کھڑے ہیں, وہ اتنے لاکھوں کا انہوں نے دیا, وہ اپنا آرڈر لے لیا. اللہ, 6 درخواستیں ایک ہی تاریخ کی, ایک ہی ہاتھ میں لکھی ہوئی, ایک ہی قلم سے, ایک ہی سیاہی سے. اور ایڈریس نہیں ہے کہ جن کو یہ پلاٹ دیا جا رہا ہے ان کا ایڈریس کیا ہے, انہوں نے مجھے دکھائی تھی, یہ ہے ان کے پاس سارا ریکارڈ. غبن کا تو معاملہ, لوٹ مار کا تو معاملہ سمجھیے کہ کوئی حد ہی نہیں, ہیرے مادہ سمجھا سب نے. آخری بات کہہ رہا ہوں, فرقے واریت تو ہمارے یہاں پہلے بھی تھی, شیعہ سنی کا مسئلہ پہلے بھی تھا, محرم پر کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ پہلے بھی کبھی ہو جاتی تھی, لیکن جو اس کے اندر قتل و غارت, فرقے وارانہ کشیدگی, قتل و غارت جس انداز سے یہاں ہوئی ہے, اب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ میں اس کا کہیں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا. یہ جو میں نے آٹھ اعتبارات سے جہاں تک ہم اترے تنزل ہوتا چلا گیا, گرتے چلے گئے گرتے چلے گئے, کن کن پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھا ہے, اب اس کو بھی میں قرآن مجید کی تین آیات کے حوالے سے اس کا ایک قرآنک جو ہے ڈائگنوسس وہ رکھ دینا چاہتا ہوں. آیات نمبر 75-77 سورہ توبہ, منافقین کی ایک خاص قسم کا تذکرہ کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, ان منافقوں میں سے, مدینے کے منافقوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا, غنی کر دے گا, دولت دے گا, لَنَصَّدَّقَنَّا, ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک ہو جائیں. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, تو اب انہوں نے بخل سے کام لیا, اپنی تجوریوں کو تالے لگا دیے مضبوط, اعراض کیا, پیٹھ موڑ لی, بھول گئے ہم سے جو وعدہ کیا تھا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ نفاق ہے جو اس وقت پاکستانی قوم کے اوپر بحثیت مجموعی, میں افراد کی بات نہیں کر رہا, فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اجتماعی اعتبار سے اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم مسلمانہ نے پاکستان, دستور ہے تو منافقت کا پلندہ, اسلام ہے بھی نہیں بھی ہے, ایک ہاتھ سے اسلام ڈالا دوسرے سے نکال لیا, جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت, غبن چوٹی پر, اور نفاق باہمی. اب وہ قوم ختم ہوئی, قومیتوں میں منقسم ہو گئی, فرقے وارانہ کشیدگی ہو رہی ہے, آپس میں ٹکراؤ ان کو. آیت نمبر 65 ہے سورہ انعام کی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تین شکلیں ہوتی ہیں, یا آسمان سے کوئی مصیبت آتی ہے, یا زمین سے کوئی زلزلہ آ گیا, زمین پھٹ گئی, دھس گئے, اور تیسری شکل کیا ہے, او یلبسہم شیعاً ویذیق بعضکم بعض بعض, تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دے, نہ اللہ کو آسمان سے کچھ نازل کرنا پڑے, نہ زمین کو تکلیف دینی پڑے, آپس میں ٹکراؤ, ایک دوسرے کا گلا کاٹو, ایک دوسرے کے سینے جو ہیں گولیوں سے, کلاشنکوف کی گولیوں سے چھل نکلو. یہ ہے ہماری وہ کیفیت قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں. یہ جو خاص طور پر باہمی ٹکراؤ کی شکل تھی, اس کی بدترین صورت 1971 میں پیدا ہوئی, اور یہ نوٹ کر لیجئے, پورے 25 برس قمری ہو گئے تھے, اللہ نے ربع صدی تک مہلت ہمیں دی, فننظر کیف تعملون, ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اللہ نے جلدی نہیں کی, مہلت دی 25 برس, 24 برس ہوئے تھے شمسی حساب سے, 14 اگست 1947 سے لے کر اور 16 دسمبر 1971 تک کتنے ہوئے, 24 برس, اس میں اضافہ کر لیجئے جو قمری کے ہو جانے چاہیے 9 مہینے, پورے 25. پاکستان 293,000 ہمارا قیدی ہندو کے ہاں اسیر, پی او ڈبلو, 53,000 ریگولر ٹروپس, سپاہی سے لے کر جنرل, ٹائیگر, نیازی, یوت الجزیہ یدیم وہم ساغرون, اپنے ہاتھ سے اپنا ریوالور پیش کرو, چھوٹے مت. یہ کون سی قوم تھی جس نے 1000 برس حکومت کی تھی, اور وہ کون سی قوم کا فرد تھا ارورا جو 1000 برس تک محکوم رہا. اندرا گاندھی نے کہا, وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ, آج ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا, آج ہم نے وہ دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد اسے خلیج بنگال میں غرق کر دیا. یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ عذاب, کتنا ہمارا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا, ہماری قوت میں جو کمی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. پاکستان وز ا وی انڈیا, انڈیا کے مقابلے میں, بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی جو حیثیت تھی سقوط مشرقی پاکستان سے کے بعد, ایسا نہیں ہوا کہ آدھی رہ گئی ہو, نہیں, 1/10 رہ گئی پہلے کے مقابلے,
پہلے بھارت ڈرتا تھا کہ میرے بت پر دونوں دو طرف سے پاکستان کا دباؤ ہے، میں تو گویا کہ جبھے میں ہوں پاکستان کی، پوری ذہنیت ہندوستان کی ہندو کی تبدیل ہوئی ہے 1971 کے بعد، اس سے پہلے اس میں خوف تھا، یہ جارحانہ انداز تک تھا ہی نہیں، دہائی دینے کا انداز تھا، یاد کیجئے بکا دکھایا تھا قائد ملت لیاقت علی خان نے ہندوستان کو، یاد کیجئے ہندوستان گیا تھا بھاگ کر یونوں کے پاس، فریاد لے کر وہ گیا تھا، پاکستان تو نہیں گیا تھا، کیا حیثیت تھی ہماری جب پاکستان بنا ہے، بھارت کے مقابلے میں کیا حال تھا، اور ہمارا یوم استقلال لیاقت علی خان نے جب بنایا ہے دوسرا، 14 مسلمان ملکوں کے فوجی دستے لا کر ان کی پریڈ کروائی ہے بندر روڈ کراچی پر، دنیا دیکھ رہے ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ پین اسلامزم کی طرف ہمارا قدم بڑھ رہا ہے، اور کانپتا تھا ہندو بن گیا، ہم تو صرف بھارت میں ہیں اور یہ تو یہ مسلے جو ہے ان کا تو پورا جو ہے پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، کہاں سے کہاں تک ان کا چلا گیا، ان کی تو ایک عالمی برادری ہے، 14 ملکوں کے دستے آ کر ان کے اس پریڈ میں شامل ہوئے، آج ہمارا حال کیا ہے، بری اور فضائی فوج میں بھی بھارت بہت آگے جا چکا ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے، اس کی اکثر چیزیں انڈیجنس ہیں، وہ خود پروڈیوس کرتا ہے، جہاں تک نیوی کا تعلق ہے وہ تو پورے بحر ہند انڈین اوشن، آسٹریلیا بھی گھبرا رہا ہے اس سے تو ساؤتھ افریقہ بھی گھبرا رہا ہے اس سے، وہ اور یہاں پریزائڈ کر رہا ہے بھارت، انڈین نیوی جو ہے اس نے پریزائڈنگ پوزیشن اوور دی ہول آف دی انڈین اوشن، اور ہماری تو نیوی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، مسائل ہی نہیں ہے تقریباً، بھارت کے مقابلے میں ہماری نیوی کا گویا کہ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر، نتیجہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہم اس شہرگ پر بھارت کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی ضرورت نہیں رکھتے، واویلا ہے چیخ ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں، امریکہ صلح کرا دیں، امریکہ آ جائے فلاں آ جائے بیچ میں آ جائے، مذاکرات ہو تھرڈ پارٹی ہو، چیخ پکار ہمارے میں تو ضرورت نہیں ہے کہ ہماری شہرگ پر جو ہاتھ ہے اسے ہم اپنے ہاتھ سے ہٹائیں، کوئی ضرورت نہیں، ہمت ہی نہیں، اور اس فرق کے پس منظر میں دیکھیے ادھر سے ایک بڑا آکسی قسم کا سورج طلوع ہو رہا ہے، ہندو فنڈامنٹلزم اس کا عروج، یہ حکومت بنی تھی تو خیال تھا کہ اب گئی کہ اب گئی، لیکن خاصی سٹیبل ثابت ہوئی، چل رہی ہے، اڈوانی وزیر داخلہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، بی جے پی کا پروگرام اور اس کی الائز جتنی ہے، وی ایچ پی ہو، وشو ہندو پریشد ہو، آر ایس ایس ہو، بال ٹھاکرے کی شیو سینا، ان سب کا پروگرام سب کو معلوم ہے، ڈکلیئرڈ ہے، ہندوستان کی پوتر زمین کو مسلمانوں کے ناپاک وجود سے پاک کرنا، اور ہندوستان سے مراد صرف ہندوستان نہیں ہے، پاکستان اس میں شامل ہے، کس محنت سے وہ آگے بڑھے ہیں، کس طرح تدریجن آگے آ رہے ہیں، 70 سال ہو گئے آر ایس ایس کو کام کرتے ہوئے، قائم ہوئی تھی ہمارے چپراست کے رد عمل میں، جب علامہ مشرقی میدان میں آئے ہیں اور یہاں پریڈیں شروع ہوئی چپ راس چپ، ہندو کانپ گیا کہ یہ کیا ہوگا، یہ بیلچا لے کر مسلمان نکل آیا سڑکوں پر پریڈ کر رہا ہے، اور خاکی اس نے جو ہے وردی پہن لی ہے، پھر انہوں نے بھی اکھاڑے کھودے اپنی گلیوں میں، کچھ ورزشیں شروع کی، کچھ بچوں کو کچھ ورزش کروائی، 70-75 برس ہو چکے ہیں ان کو، اور آر ایس ایس ڈائریکٹلی الیکشن میں نہیں آئی کبھی، اپنے اسی کام میں لگی تھی، والنٹیئرس تیار کر رہے ہیں، والنٹیئرس ہیں، 25 لاکھ والنٹیئر آج سے 20 سال پہلے تھے ان کے، آج کتنے ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ کتاب چھپی تھی واشنگٹن شکاگو سے، برادرہڈ ان سیفرن، کیونکہ ان کے والنٹیئر جو ہے وہ زعفرانی وہ کپڑے پہنتے ہیں سادھوؤں والے، تو برادرہڈ ان سیفرن اس میں تھا کہ 2.5 بلین جو ہے ملین ان کے اس وقت جو ہے کارڈر ہے، فرینڈ کارڈر ہے انڈیا کے، جس کی ایک بات ہی سامنے آ گئی تھی کہ 3 لاکھ جو ہے آر ایس ایس کے ورکرس پورے ہندوستان کے کونے کونے سے وہ چلے، ایودھیا گئے، مسجد کو گرایا، گھر واپس آ گئے، نہ جاتے کوئی فساد، نہ دنگا، نہ ہنگامہ، نہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا، نہ واپسی پہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا،
پوری طرح پرامن، جیسے کہ ایک ڈسپلن آرمی مارچ کرتی ہے، وہ اس گول ٹارگٹ پر گئی، ٹارگٹ اچیو کیا، واپس آ. 300,000 300,000 اور پورے ہندوستان کے کونے کونے سے گئے واپس. وہ تو بعد میں پھر مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے، تو پھر پولیس نے بھونا ہے مسلمانوں کو، یہ آر ایس ایس کا یا اس کا کام نہیں ہے، پولیس نے مارا ہے. 6,000 مسلمان جو مارا گیا. یہ ہے کہ جو اقدس سے ابھر رہا ہے، اور پس منظر یہ کہ ہماری حیثیت کیا رہ گئی ہے بھارت کے مقابلے. نئی بات ہے اب خارجہ پالیسی میں، تو گویا کہ ہم نے پہلے دن سے طے کر لیا تھا ہمارا ملجا، ہمارا ماوا، ہمارا آقا، ہمارا دوست، ہمارا ولی، ہمارا حمایتی امریکہ بہادر. ایک گھڑے کی مچھلی پوری، یوں سمجھیے، کنسسٹنسی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، مسلسل اسی پر عمل کی. دعوت آئی تھی ایک وقت میں، روس سے بھی نہیں گئے، گویا کہ ہم نے طے کر لیا. اسی روز سے روس ہمارا دشمن، ہر اعتبار سے اس نے بھارت کو سپورٹ کیا، اور ہم اس گھڑے کی مچھلی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ہر کریٹیکل مومنٹ پر آ کر اس نے ہمیں دھوکہ دیا. کبھی اس نے دوستی کا جو ہے حق نہیں نبھایا کسی وقت پر، چاہے وہ 1965 کی جنگ تھی، چاہے 1971 کا معاملہ ہوا. یہ جو ان کا معاملہ ہے، یہ قرآن مجید کی ان آیات کی اللہ رقم ہے. سورہ مائدہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اہل ایمان یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بنانا، حمایتی نہ بنانا، کچھ بنا نہ بنانا، وہ ایک دوسرے پہ کچھ بنا ہے، گٹھ جوڑ ہے ان کا اس وقت. زائنزم اور ویسٹ، زائنزم یہودی موومنٹ، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جو اب دو ملک بالکل ننگے ہو کر آ گئے ہیں، یہ انگلینڈ اور برٹن اور امریکہ، یہ دو ویسٹ ہیں، یہ بھیڑے ہیں. ویسٹ ویسے تو بھیڑ بھیڑ جس کو کاٹ جاتی ہے، لیکن یہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. پہلے برطانیہ اس کا سربراہ تھا اس ویسٹ کا، آج امریکہ سربراہ ہے اور برطانیہ اس کے تابع ہے، اور بالکل دونوں علیحدہ ہو گئے، نہ فرانس ساتھ دے رہا ہے اور نہ روس ساتھ دے رہا ہے اس وقت. اور یہ ہے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے. تو فرمایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اور پھر فرمایا، فترى الذين في قلوبهم مرض، تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے ان لوگوں کے جن کو دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، منافقت ہے، نفاق ہے. يسارعون فيهم، وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہی مائی باپ ہیں، آپ ہی معاملہ طے کرائیں گے تو ہوگا، آپ ہی کشمیر کو حل کروائیں گے تو ہوگا، آپ ہی کے ذریعے سے کچھ حلے گا، بہتری ہو، خیر آئے گی تو آئے گی. یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور کہتے یہ کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. یہی بچانے والے ہیں، یہی ہمیں ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہے ان نٹشل ہماری خارجہ پالیسی پورے 53 برس، ابھی میں 51 کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ تو بین ہی اسی رنگ کے اندر یہ موجودہ حکومت بھی چلی ہے، تو 53 برس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. 10ویں نمبر پر چند چھوٹی باتیں، لیکن وہ بھی بڑی اہم ہے. کس طرح ہم نے انگریز کے قائم کیے ہوئے نظام کو برقرار رکھا ہے کہ سر منہ فرق نہیں ڈالا، صوبہ جو کتوں جو انگریز بنا گیا، کس نے بنائی تھی سرحدیں گے، لیکن صوبہ پرستی، اس صوبے کی تو پرستش ہے. ضلع نئے بنا لو، کمشنریاں نئی بنا لو، صوبے کو ہاتھ نہ لگانا، یہ مقدس سیکرٹ گاؤ ہے، سیکرٹ گاؤ، مقدس گائے. اور سب سے بڑھ کر مذہب کا خیز، آزاد قبائل، آزاد قبائل ہیں، تو گویا کہ ہم تو محکوم ہیں جیسے پہلے تھے. تقسیم جو تھی اس وقت، آزاد قبائل اور برٹش گورنڈ ایریا ڈائریکٹلی، جو کا تو کائنا، مطلب یہ کسی شے میں ہم نے اس نظام کے اندر کوئی تبدیلی سر مور جو ہے لانے کی کوشش نہیں کی کہ جو انگریز چھوڑ گیا.
ان حالات میں اب میں اسے سمرائز کر رہا ہوں. ان حالات میں اواخر سن 96 میں واقعتاً ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہم تباہی کے گڑھے کے آخری کنارے تک پہنچ گئے, لیکن اچانک ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آیا. فروری سن 97 میں الیکشن ہوا, مسلم لیگ زندہ ہو گئی, بہت بھاری مینڈیٹ مسلم لیگ کو مل گیا, حیران کن, غیر متوقع, غیر مترقبہ. خود ان کو توقع نہیں تھی جن کو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی کامیابی ہو جائے گی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر میرا رد عمل کیا تھا. یہی میں نے تقریر کی تھی 14 فروری, پھر 21 فروری, دو جمعوں میں تقریریں کی تھی. وہ اب چھپی ہوئی موجود ہے, لیکن وہ پرچی ہمارے پاس اب ہے نہیں. میثاک میں چھپی تھی 1997 کے میثاک میں, ہورڈنگز پر اور اس پر اور اس پر. نمبر 3 یہ کہ انتخابات شفاف ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان سے پانا اگر کہ پری الیکشن انجینئرنگ یہ ہوئی, اس کا میں نے ذکر کیا بے نظیر کی وہ بات غلط نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ الیکشن کے موقع پہ کوئی دھاندلی ہوئی. الیکشن صاف ہوا, پری الیکشن پری پول ہوا ہے کہ جتنے مخالفین تھے پیپلز پارٹی کے ان کو لا کر حکومتوں میں بٹھا دیا گیا. تو انجینئرڈ الیکشن جو کہا اس نے بعد میں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزن ہے, میں نے بھی اپنی اس تقریر میں کہا ہے, لیکن یہ کہ الیکشن شفاف ہوئے. چوتھے یہ کہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا بھلا تھا, کچھ زیادہ برا نہیں تھا. پانچویں یہ کہ ویسے سیاسی میدان میں بے نظیر, یعنی ایک پولیٹیکل اپوزیشن کی حیثیت سے ٹاپ پر وہی ہے, اور دینی اعتبار سے قاضی حسین احمد صاحب کا ایک مقام ہے, جماعت ہے بڑی ان کے پاس موجود ہے, ورکر سے دونوں کا رویہ معتدل تھا کہ ہم تعاون کریں گے, موقع دیں گے, کام کرنے کا ان کو موقع دیں گے. فوری طور پر کوئی تحریک چلانے کا نہیں مانتے, یہ کر دیں گے وہ, یہ نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم لیگ کے احیاء اور مسلم لیگ کو اتنا میسیو مینڈیٹ بننے کا نتیجہ یہ تھا, تین نتیجے نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایم این اے کی بلیک میلنگ کی صلاحیت اب کم ہو جائے گی. ذرا سا ہو دو چار آدمیوں کے ادھر ادھر ہونے سے اگر حکومت ڈولتی ہو تو پھر ان کی بلیک میلنگ کی پاور ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ نہیں رہی. ترقیاتی کام ہو سکیں گے پورے جماعوں کے ساتھ, اور باہر کے لوگوں سے بھی, دنیا کی طاقتوں سے, بیرونی طاقتوں سے بھی پاؤں جما کر بات کر سکیں گے. اب ہماری حکومت نے کچھ نہ کروں. الحمدللہ کے عنوان سے میں نے یہ ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کیا. میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ میرا معاملہ ان سیاسی قائدین کا یا ورکرز کا نہیں ہے کہ جنہیں ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے برائی ڈھونڈ کر نکالنی ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے مذمت والی بات ہی دیکھنی ہے. جو بات اچھی ہوتی ہے اس کو اچھا کہتے ہیں, جو بری ہوتی ہے اسے برا کہتے ہیں. البتہ میں نے العیاذ باللہ کا بھی ایک عنوان قائد کیا تھا دو اعتبارات سے, کہ اس میں ہمارے لیے دینی اعتبار سے بڑی تشویش کا مسئلہ ہے. وہ تشویش ایک یہ تھی کہ پوری انتخابی مہم میں نواز شریف صاحب نے کہیں دین کا نام نہیں لیا, اور پورے بھارت میں جو ہے اس کے اوپر بڑی خوشیاں منائی گئی کہ پاکستان میں مسلم فنڈامنٹلزم کی موت واقع ہو گئی ہے. اتنا بڑا مینڈیٹ اس کا جماعت کو ملا ہے جس نے مذہب کا نام ہی نہیں لیا, اور اسی کے پس منظر میں یہ بھی کہ نواز شریف صاحب نے ہی اطمینان دلایا تھا مغربی طاقتوں کو میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں, اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب وہ الیکشن سے کچھ ہی پہلے جا کر مینہٹن میں وہ جو وہاں کا میونسپل ہال ہے اس میں تقریر کر کے انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان میں نہ آنے دیا گیا تو وہاں فنڈامنٹلسٹ کی حکومت قائم ہو جائے گی, گویا کہ اگر فنڈامنٹلسٹ کو روکنا ہے تو ہمیں سپورٹ کرو. یہ دو نیگیٹو پوائنٹس تھے جو میری اس تقریر میں اب بھی ریکارڈڈ موجود ہیں, لیکن وہ 6 پوائنٹس تھے پازیٹو. پھر میں نے مشورے دیے. پہلا مشورہ یہ تھا کہ دستور کی منافقت کو ختم کرو, قرارداد مقاصد کے بارے میں لکھ دو کہ یہ پورے دستور پر حاوی ہے. اس کمی کی وجہ سے ہی مقدمات میں ایسے فیصلے آئے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی.
دفعہ 227 اسے لا کر قرارداد مقاصد کے ساتھ دو بے کی حیثیت سے شامل کرو کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافع نہیں ہو سکتی. باقی چیپٹر نمبر 9 جو ہے آئیڈیالوجی کاؤنسل ختم کر دو، اس لیے کہ اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. فیڈرل شریعت کوڈ موجود ہے، دو اداروں کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ سفید ہاتھی باندھے رکھنے کی کوئی حاجت نہیں. ہاں فیڈرل شریعت کوڈ کے حدود کار پر جو پابندیاں ہٹا دو، ہر چیز اس کے تابع ہوگی. شریعت کی بالا دستی تو ٹوٹل چاہیے، وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہو سکتی، لمیٹڈ نہیں ہو سکتی. اور شریعت کوڈ کے ججز کا معیار جو ہے ملازمت کا، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے مساوی بناؤ. یہ ہمارا ایک پیکج تھا، ہم نے محنتیں کی، ہم نے خطوط کے جو ہے اس کی مہم چلائی، ہم نے دستخط لیے، تار دلوائے، جلسے کیے، جلوس نکالے. یہ سارا آپ کو بھی معلوم ہے، یہاں سے بھی ہم نے دو مرتبہ جلوس نکالا ہے، تین مسجد سے محنت کی، مشقت کی. وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالی شاید اب یہ جو مسلم لیگ زندہ ہو گئی ہے، 1947-46 میں جو مینڈیٹ ملا تھا وہ اب آ کے 97 میں مل گیا، بلکہ اسے بھی بہتر. تو شاید ہمارے جو بگڑے دن ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت المشیت میں اس کے سنورنے کی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہو. اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، لیکن یہ کدھر بتانا تو ہوگا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. دوسرا مطالبہ ہم نے کیا کہ سود کا انسداد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہے فوراً بند کی جائے. فیڈرل سیکرٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر کی تھی، یا واپس لو یا فوری طور پر شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوٹ کر کے اس کی سماعت کروا کے اس مرحلے کو مکمل کروا. کولڈ اسٹوریج میں پڑی ہوئی ہے. نمبر 2، اندرون ملک سود فوراً ختم کرو. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفنس سرٹیفکیٹ اور فلاں اور فلاں، اس پہ سود لے کر کھا رہے ہیں، سب کے سب حرام خور جو اس ملک کے اندر ہے، ان کی حرام خوری کے اوپر تو ایک چشمے زدن کے اوپر جو ہے چلایا جائے پیشہ. باہر کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے لیٹن امریکہ میں ہوا ہے، ان کے قرضوں کو ہم کہیں گے سود تو ہم نہیں دیں گے، ختم. اور آپ کی جو اصل رقم ہے آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کر دیجئے، ہم انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو روپے میں اپنی کرنسی میں پیسہ دے دیں گے. ہاں اس کا دفاع آپ کو ہم اجازت دے دیں گے کہ اپنی کرنسی میں لے جائیں ملک سے باہر، لیکن ہم پے نہیں کر سکتے. جاگیرداری اور زمینداری کے بارے میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایک ہائی پاورڈ لینڈ کمیشن بنایا جائے جو طے کرے کہ آیا پاکستان کی اراضی خراجی ہے یا اشری. خراجی ہے تو بالکل ایک نیا بندوبست اراضی، تمام کاشتکاروں کو، ان سب کے زمینداروں سے زمینیں لے کر اور برابر برابر تقسیم کر دی. اگر اشری ہے، فرض کیجئے، میرے نزدیک تو خرابی ہے، ملکیتی ہے ہی نہیں، اور اشری ہے تو پھر یہ کہ آیا مزارعت جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو حرام مطلق ہے، امام مالک کے نزدیک حرام مطلق ہے. پھر سیلف کلٹیویشن ہوگی، اگر آپ کی زمین ہے آپ مزارع نہیں رکھ سکتے، اور سیلف کلٹیویشن میں آپ ملازم رکھیں گے، تنخواہیں دیں گے، ان کے لیے ہم قوانین بنائیں گے، ان کا جو ہے سروس سٹرکچر ہوگا، ان کے حقوق کو ہم دیکھیں گے، ان کے لیے پینشن کا بھی معاملہ ہوگا، بینیفٹس ہوں گے، وہ تو پھر ملازمت کا تو معاملہ دوسرا ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ اور انتظامی، وقت کم ہے، 10 اور میری سفارشات تھیں جو میں نے ان تقریروں میں پیش کی تھی، بلکہ 11. بیرونی معاملات میں میں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ یہ کہ طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات اور انہیں تسلیم کیا جائے. اللہ کا شکر یہ کہ یہ مرحلہ ہمارے ہاں طے ہو گیا تھا. ایران اور طالبان کے تعلقات کو درست کرانے کی پوری کوشش کی جائے. کشمیر کے مسئلے میں ایران اور چین کی جو ہے ان کی میڈیشن جو ہے اس کو اختیار کیا جائے، ان کے ذریعے سے کوئی مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کی جائے، اور چین کے معاملے میں بہت احتیاط برتی جائے. سنکیانگ میں بھی کچھ فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کا تصادم حکومت کے ساتھ ہو رہا تھا. میں نے کہا تھا یہ بھی ہنٹنگٹن ڈاکٹرن ہے کہ جو امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کو مسلمانوں کے خلاف کر دیں. یہ تھیں یہ ساری سفارشات، یہ مشورے، الدین و النصیحہ، دین تو نام ہے نصیحت کا، خیر خواہی کا، اس کے حوالے سے تفصیل سے پیش کی تھی. ظاہر بات ہے کہ نہ کوئی میری مخالفت تھی، نہ میں کوئی سیاسی لیڈر تھا، نہ مجھے کوئی ان کے خلاف مہم چلانی تھی، لیکن الدین و النصیحہ، خیر خواہی، بہتری، بھلائی،
اور وہ بھی اس امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو شاید اس ملک کی جو بگڑی ہوئی تقدیر ہے اب اس کو سنوارنے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ارادہ ہو گیا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ یہ میری تقریر جو ہے ذریعہ بن گئی. دو مرتبہ میاں محمد شریف صاحب اور ان کے تینوں بیٹے نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف کے میرے ہاں آنے کا. ڈیڑھ سال پہلے، سوا سال پہلے تقریباً ملاقات ہوئی تھی حرم میں میاں محمد شریف صاحب سے. میں ویل چیئر پر تھا تو وہ آئے اٹھ کر، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ ویل چیئر پر ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. اچھا اللہ آپ کو شفا دے، میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا. میں نے پوچھا آپ ہے کون؟ میں تو آپ کو پہچانتا نہیں. تو ان کا میں میاں محمد شریف ہوں. وہ آغاز تھا ہمارا 1995. نہ اس سے پہلے کبھی کوئی ملاقات، نہ کوئی آنا جانا سرے سے. اب جب یہ الیکشن ہوا اور میں نے یہ تقریریں کی، رات کو میں لیٹا ہوا تھا، اچانک خیال آیا کہ میں میاں شریف صاحب کو اپنی تقریروں کا کیسٹ بھیجوں. میں نے خط بھی لکھ دیا ایک کہ آپ نے کہا تھا آپ ملیں گے، آپ تو نہیں آئے. میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے نزدیک سرمایہ داروں کے دروازوں پر دین کے خادموں کا حاضر ہونا اچھی بات نہیں. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کا یہ معاملہ ہوا ہے، آپ کے بیٹوں کو اللہ نے وہ حیثیت دے دی ہے، تو میں یہ تقریر آپ کو بھیج رہا ہوں. نواز شریف کو اور شہباز شریف کو تو مبارکبادیں وصول کرنے سے فرصت نہیں ہے، اس وقت وہ میری تقریر کیا سنیں گے؟ آپ سن لیں، اگر کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو جب بلائیں گے تو میں سر کے بر حاضر ہو جاؤں. آپ آئیں گے تو میرا اعزاز ہوگا. وہ آ گئے تیسرے دن. پھر اس کے بعد یہ میری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں 23 فروری 1997، پھر 19 مئی 1997، پھر یہ کہ اس 19 مئی کا جو ان کی میٹنگ تھی اس میں جس طرح قول و قرار ہوئے ہیں سود ختم کر دیں گے، ایک سال کے اندر اندر شہباز شریف نے کہا اور میاں شریف نے کہا 6 مہینے کے اندر اندر کرو. یا اللہ، کوئی بہت بڑی تیری بڑی کوئی نظر کرم ہو گئی ہے اس ملک کے اوپر. واقعتاً اس ملک کی جو ہے قسمت کہیں وہ بدلنے جا رہی ہے کیا؟ واقعتاً کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. پاکستان کا قافلہ جو بھٹک گیا تھا وہ شاید بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. بہرحال اسی لیے پھر میں ایک وفد لے کر تنظیم اسلامی کا خاص طور پر جا کر ملا اسے وزیر اعظم ہاؤس میں. یہ ہے میرا معاملہ جو ان سے ملاقات ہوئی ہے یہ 24 مئی. یہ ہے جس سے امیدوں کا ایک سراب کہہ لیجیے، اب تو وہ سراب نظر آ رہا ہے، امیدوں کا ایک سراب نگاہوں کے سامنے آیا. بہرحال رمضان 1997 سے لے کر یہ رمضان 1999 تک کے 2 سالوں کے درمیان کیا ہوا ہے؟ اولاً مطالبہ دستور ترمیم جو تھی اس میں تاخیر. انسداد سود کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی بجائے، حالانکہ اس کے لیے ہم نے بڑے ٹھوس اقدامات دے دیے تھے. وہ ہمارا پرچہ جو ہے جو ہم نے خاص طور پہ شائع کیا تھا، خصوصی اشاعت تھی ندائے خلافت کی، اس کے کچھ پرچے شاید یہاں آج کاپیز آ گئی ہیں، وہ لی جا سکتی ہیں یہاں سے. ٹھوس تجاویز دی تھی، یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی ہوائی باتیں تھیں. لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں، بلکہ ایک خبر آئی کہ اب ایک نئی کمیٹی بنائی جا رہی ہے. اس لیے کہ وہ تو جس چیز کو مؤخر کرنا ہو، جس کو پیچھے ڈالنا ہو، جس کے اندر جو ہے ڈھیل دینی، کمیٹی بنا لو. وہ ایک نئی کمیٹی بن گئی، اب نئی ایکسرسائز ہوگی، نئی تحقیقات ہوں گی، نیا معاملہ بنے گا. راجہ ظفر الحق صاحب کی زیر سربراہی میں نئی کمیٹی. اس کے باوجود جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ امید کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو چمٹائے رکھے، سنبھلنے دے مجھے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. کسی نہ کسی طرح بھی کلنگ ٹو دی ہوپ. لیکن اس اثنا میں جو کچھ ہوا ہے وہ گنتی کیجئے. نمبر ایک، اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے 13ویں ترمیم 14ویں ترمیم جھٹ پٹ آئی اور پاس. 4 اپریل 1997 پہلی ترمیم آ گئی، 13ویں ترمیم، صدر صاحب کے ہاتھ قلم. 4 جولائی 1997 14ویں ترمیم آ گئی، اب آپ کے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ایم ایل اے بھی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں، لیڈر کے حکم سے ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتے. ادھر سے ادھر ہوگے یو لوز یور سیٹ. صدارت کے لیے بھی ایک اپنا آزمودہ مخلص بہی خواہ بلکہ خدمتگار، پھر یہ کہ جس کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں، پولیٹیکلی نان اینٹیٹی، کوئی وجود نہیں اس کا، کوئی حیثیت ہی نہیں. اور خطرناک ترین بات یہ کہ پنجابی اس کو صدر بنا دیا تاکہ آپ کے دوسرے پروونسز کے اندر وہ احساس سے محروم ہی، سارا کچھ پنجاب کی جیب میں چلا گیا. وزیر اعظم بھی پنجاب سے، اس وقت تو آپ کے آرمی چیف تھے وہ بھی پنجاب سے، اور صدر بھی پنجاب کا. خدا خدا کر کے پندرہویں ترمیم آئی، دستور میں ترمیم، کتاب و سنت کی بالا دستی، اس میں اس قدر فاسسٹ اور شوونسٹک عزائم، اپنے اختیارات جو چاہے کر دیں، جو اقدام چاہے ہم کر دیں، کوئی عدالت کچھ نہیں کہہ سکتی، کوئی پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، نہ کچھ کسی دستور میں بھی ہم جب چاہے ترمیم کر دیں. حاضر ارکان کی سادہ اکثریت، انا للہ و انا الیہ، آئے وہ یا خدا کرے پر نہ خدا کرے کہ یوں. اس میں ترمیم تو کی گئی ہے لیکن اب بھی اس میں وہ جراثیم موجود ہے اس پندرہویں ترمیم کے اندر. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں، قانونی اور دستوری تاریخ میں پہلی مرتبہ اب جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے قانون سازی کے لیے، پہلے کبھی نہیں ہوا. دستور میں پروویژن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بٹ اٹ واز نیور انووکڈ. کیوں؟ کیونکہ دوسرے صوبوں، چھوٹے صوبوں کی نمائندگی سمجھی جاتی ہے وہ سینٹ میں ہے، وہاں ایٹ پار ہوتے ہیں، ہر صوبے سے برابر ہے. وہ گویا کہ ان کے مفادات کہہ لیں یا ان کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرنے والا ادارہ سینٹ ہے. اب اگر جوائنٹ پارلیمنٹ ہوگی تو اس میں سینٹ کے ارکان کی تعداد تو بہت کم ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی ہی کی بھاری اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی ہو جائے گی، نتیجتاً سینٹ بائی پاس ہو جائے گا اور اس سے چھوٹے صوبوں میں ایک محرومی کی کیفیت پیدا ہوگی. اس لیے آج تک اس پر عمل نہیں ہوا. دستور میں ہے، پروویژن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. رات میں ٹیلی ویژن پر میاں محمد یاسین خان مٹو صاحب اور بابو غلام حسین صاحب کا مکالمہ ہو رہا تھا، میں نے سنا ہے کچھ اس کو. تو دستور میں پروویژن تھی اس کی، لیکن قانون سازی کی پروویژن ہے وہ، وہ دستور میں ترمیم کی پروویژن نہیں ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ قانون سازی اس جوائنٹ پارلیمنٹ سے کر کے ایک راستہ کھول کر، اور پھر اسی سے پندرہویں ترمیم کو بھی کسی ایک مرحلے کے اندر جو ہے تیزی سے گزارا جائے گا، اور یہ نہایت خوفناک قدم ہوگا. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدہ آج ہی جو مقالہ لکھا ہے ادارتی ایڈیٹوریل لکھا دوائے وقت نے، بہت صحیح لکھا ہے، بہت غلط ہوگا. حالانکہ دوائے وقت تو ان کا سپورٹر ہے، ان کا مسلم لیگ کا سمجھیے کہ اوڑھنا بچھونا مسلم لیگ اس کی ہے، اور ان کے ساتھ ان کا تقریباً ہم پیالہ ہم نے والا ہونے والی بات ہے. لیکن یہ کہ صحیح بات انہوں نے کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے کہ یہ نہایت غلط حرکت ہوگی اگر تم نے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پونم بن چکا ہے، چھوٹے صوبوں کے اندر وہ تحریک جو ہے پروان چڑھ رہی ہے. یہ صدر بھی پنجاب کا، اور وزیر اعظم بھی پنجاب کا، اور پنجاب کا جو مینڈیٹ ہے، سب سے بڑا مینڈیٹ تو پنجاب ہی کا ہے، باقی تو اس طرح کا کوئی مینڈیٹ اس طرح کا تو ہے ہی نہیں. تو گویا کہ یہ پنجابی شاونزم اور پنجابی فاشزم کی طرف بات جا رہی ہے، جس کا رد عمل نہایت خوفناک ہو سکتا ہے. یہ ہے صورتحال. لیکن اس میں جو اونٹ کی کمر پر آخری تنکے والی بات ہوئی ہے میرے نقطہ نگاہ سے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. میرے نزدیک سب سے بڑھ کر جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ وہ سود کے ضمن میں راجہ ظفر الحق کمیٹی رپورٹ بم، نام ہی نہیں. اب تجویز کیا ہے؟ اپنی اپیل سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ سے واپس لے کے، اور شریعت کورٹ ہی کو ریویو کے لیے کہا جائے کہ آپ ذرا نظر ثانی کریں، ہمارے لیے مشکل کو حل کر دیں، اور آپ متبادل تجویز کر کے دیں. حالانکہ سرے سے یہ معاملہ کورٹ کا نہیں ہے، متبادل تو حکومت کو تجویز کرنا تھا، یہ کورٹ کا کام ہی نہیں ہے. اور اب کورٹ میں چونکہ کوئی عالم دین تو جج نہیں بیٹھے ہوئے، جسٹس محبوب صاحب جو عالم دین نہیں ہے، اس وقت تھے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب، جنہوں نے ایس ایف ظفر صاحب جیسے شخص کی اور خالد نثار صاحب جیسے شخص کے دلائل کا بھی بہت منہ توڑ جواب دیا ہے. اب وہ ایک دستاویز ہے، اب ملکی نہیں ہے. وہ جو فیڈرل سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کتاب اب گم ہے. لیکن یہ کہ وہ اس قدر مدلل ہے پوری دنیا میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے، اب تو وہاں نہیں اس طرح کے لوگ، اپنی مرضی کا کوئی ججمنٹ لے لیا جائے. یہ ہے وہ چیز جس کو میں کہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بسا آرزو کے خواب شدہ، کوئی امید اب باقی نہیں.
مایوسی کفر ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے سورہ یوسف میں رسول، وقتی طور پر رسولوں کے اوپر بھی کوئی مایوسی کا غلبہ ہونے لگتا ہے. یہ تو ہو رہا ہے یہاں، اور اس کے ساتھ برابر رکھیے امریکہ کی خوشامد کا وہ نقطۂ نظر جو چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں، وہ پہلے سے اب کہیں زیادہ پختہ ہو گیا. اتنی پی پی کال تو کبھی ہوتی نہیں تھی پاکستان کے صدر کے ساتھ امریکہ کے صدر کی، جو پینگیں بڑھتی ہیں پی پی کالز کے اندر ٹیلی فون پر. سی ٹی بی ٹی، ایم ایف سی ٹی، ایل پی ٹی، سب کے لیے فضاحت بات کی جا چکی ہے. اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو صلاحیت ہمارے پاس ہے، آئندو رحم مستطاط ان کی بجائے، اب ہم اس کو اس سے بھی مستعفی ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یو سارے اون افیم فتر النظیر افی قلوب مرم، یو سارے اون افیم، جن کے دلوں میں روگ ہے، منافقت ہے، وہ آپ دیکھو گے انہیں میں گھستے ہیں، انہیں میں جاتے ہیں، انہیں سے بات چیت کرتے ہیں. بہت بڑا تیر مارا ہے، ایف 16 کے کچھ پیسے مل گئے ہیں، اصل میں بیل آؤٹ کیا ہے کلنٹن ایڈمنسٹریشن کو، ورنہ اگر عدالت میں جاتے کہیں بہتر جو ہے اس سے اس کا نتیجہ نکلتا اور حکومت بدنام ہوتی. حد ہے، ظلم کی حد ہے. آپ نے پیسے ہمارے دبائے رکھے، اور جہازوں کی ٹریکنگ کی بھی اجرت ہم سے دی جا رہی ہے. اتنے کروڑ اس میں کاٹ دو، اتنے کروڑ کی گندم لے لینا، یہ لے جاؤ بچا کچا. اور اس کو سمجھا جا رہا ہے بار بار تیر مار کر آئے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہو گئی، حالانکہ اصل میں بیل آؤٹ کیا ہے کلنٹن ایڈمنسٹریشن کو، ورنہ بہت بڑا کرن کا ٹیکا، اس لیے کہ وہاں کی عدلیہ عدلیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہاں جو حشر ہو رہا ہے صدر صاحب کا، وہ پوری دنیا نہیں دیکھ رہی ہے. وہاں کا معاملہ ہوتا تو اس کے اندر جو ہے اس کی عدالت سے انصاف ملتا، لیکن وہ تو کچھ ذاتی محبوبیت، محبیت اور محبوبیت کا رشتہ ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کا اور کلنٹن صاحب کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ذاتی سطح کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، واللہ عالم. بہرحال اس سب کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت سخت فرسٹریشن اور یہاں تک ڈپریشن تک کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں. کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عذاب اکبر کا اب مرحلہ ہمارے سر پر آ گیا؟ یہ سورہ الف لام میم مسجدہ کے اندر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کی یہ سنت ہے، بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹا عذاب، تاکہ شاید جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں. ہمارا سر 71 کا چھوٹا عذاب تھا، پاکستان ختم تو نہیں ہوا تھا نا، بنگلہ دیش بھی بہرحال ایک آزاد مسلمان ملک کی حیثیت سے باقی رہ گیا، پھر یہ پاکستان نہ رہا، ہمارے لیے صدمہ ہے، لیکن پھر بھی ایک علیحدہ ملک تو ہے. لیکن جو شکست ہوئی، جو کلنگ کا ٹیکا لگا، وہ ایک عذاب ادنا. تو کہیں عذاب اکبر، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب تو 25 برس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گیا معاملہ، اب تو 28 برس ہو گئے. اس عذاب ادنا والی قسط جو ہے وہ ٹھیک 25 برس بعد آئی تھی، اب تو 28 برس ہو چکے. کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں جو سورہ انبیاء میں کہا گیا، وَإِن أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے ایک نئی آزمائش ہو ایک خاص وقت معین تک کے لیے، کہ تمہیں مہلت دے دی جائے، کہ وہ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کی مہلت ہماری ختم تو نہیں ہو رہی. دیکھیے، تین باتوں کے بارے میں مجھے اب کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں. نمبر ایک، موجودہ قیادت پاکستان کی، مسلم لیگ کی قیادت نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، نواز شریف اینڈ کو، اسلام کی جانب کسی پیش رفت کا کوئی ارادہ نہیں، سوائے سپیڈی جسٹس کچھ سزائیں وزائیں، اس میں وہ مخلص ہیں بس. اس پر بھی مجھے بتایا گیا، میری نظر سے تو نہیں گزرا، دوائے وقت کا اداریہ کوئی چھپا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام صرف سزاؤں کا نام نہیں ہے، اور یہ عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں فوجی عدالتوں کے، یاد کیجئے 1953 میں ایک فوجی عدالت نے مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا دی تھی، اور عبدالستار نیازی صاحب نے دی تھی.
فوجی عدالتوں کا معاملہ عدالتیں نہیں ہوتی ہیں, عدالت کے اصول نہیں ہوتے وہاں پر. عدالت کے اصول حضور کے دیے ہوئے ہیں, آپ نے اس میں گندگیاں شامل کر رکھی ہے مغرب سے لے کر جو اس میں شامل کر لی ہے, ورنہ جو اصل اصول ہے وہ تو حضور نے دیے. 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی پرواہ نہیں, ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے, یہ تو فرمان محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا, یہ فرمان محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ فریق ثانی کو بھی موقع نہ دے دیا جائے, یہ فرمان محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بار ثبوت مدعی پر ہے, حلف صرف مدعا علیہ کی طرف سے مؤثر ہو سکتا ہے, یہ فرمان محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اصول تو ان کے لیے ہوئے, کچھ گندگیاں شامل ہو گئی ہے. قانون شہادت آپ نے اسلام کا نہیں رکھا ہوا ہے, آپ کے یہاں ٹاؤٹس ہیں پولیس کے, آپ کے یہاں پروفیشنل جو ہے وہ گواہ موجود ہوتے ہیں, جو چند پیسے دو جو گواہی دلوا دو, ان چیزوں کا قلقمہ کرو تو باقی تو عدلیہ کا نظام جو ہے اصول جو ہے اس موجودہ عدلیہ کے وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے. بہرحال انہیں اگر کوئی خلوص اور اخلاص ہے اسلام کے ایک پہلو سے ہے, باقی اسلام کا معاشرتی نظام, سیاسی نظام, معاشی نظام, عدل اجتماعی, اس سے کوئی بحث نہیں, کوئی دلچسپی. ایک وقت آتا ہے آدمی کا کہ ایک نتیجہ پہنچنے پر مجبور ہو جاتا, میں کیسے اپنی آنکھیں بند کروں, رائٹنگ آن دی وال نہ دیکھوں. میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ خدمت میں, میں نے خطوط بھی جا کر اپنا سب خود پڑھ کر سنایا بھی ہے, ساری خیر خواہی, ساری ان کے ساتھ حسن ظن کی جو بھی منزلیں ہیں وہ میں نے طے کی ہے, حالانکہ میں کبھی کسی کے یہاں نہیں گیا, میں کبھی نہیں ملا کسی سے. وہ تو ضیاء الحق صاحب کے 2 مہینے کی شورا کی جو میری تھی وہ بھی اس لیے کہ ان سے توقع ہو گئی تھی, انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا تھا, لیکن یہ جلدی مایوس ہو گیا تھا, اسے بھی 2 مہینے لگے تھے مجھے, صرف مایوس ہو گیا تھا. یہ سب دکھاوا ہے, کچھ نہیں, یہ ونڈو ڈریسنگ ہے امریکن پبلک اوپینین کو دکھانے کے لیے کہ ہماری حکومت خالص فوجی حکومت نہیں ہے, کچھ سویلین بھی ہمارے ساتھ ہے, بس اس کے سوا کچھ کرنے کا ارادہ. میرا تو فیصلہ جب ہوتا فوراً استعفی دیا اور آ گیا. میرے ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب رحیم یار خان کے, وہ روکتے رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور دیکھ لیں. میں نے کہا میں پاگل ہو جاؤں گا, میں رہ نہیں سکتا ہوں. میرا جب ذہن یہ طے کر لے کہ نہیں یہاں پر یہ کام نہیں ہو سکتا, میں نہیں ٹھہر سکتا وہاں پر. اسی طرح کا معاملہ میں کہہ رہا ہوں. نمبر 2, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رجیم نیو ورلڈ آرڈر, IMF, ورلڈ بینک اور امریکہ کے بالکل وفادار اور سعادت مند سٹوڈنٹس کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. اس چنگل سے نکلنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں, عقل نہیں, چیلنج کرنا تو بہت دور کی بات ہے, بلکہ ان کے نہایت, میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ حکم, دیکھ میرے فرش پر نہ رہیں, وہ چاہے ہمیں ٹھوکرے بھی مارے لیکن ہم نے جانا ادھر ہی ہے. یہ سارے اون افیم یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ. نمبر 3, ان کے تعاون کے بل پر وہ پاکستان میں ایک عوامی قسم کی آمریت کا فاشسٹ نظام قائم کرنے پر تلے ہوئے. ایک پارٹی ہے اس کی حکومت اور اس کا اختیار, نہ عدلیہ کچھ کر سکے, نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہو, نہ صدر کچھ کہہ سکے, کچھ نہ ہو, سارے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ آ جائیں. اور یہ نہایت شدید رد عمل, یہ پنجابی شاونزم اور پنجابی فیکشزم کی طرف جو جا رہا ہے معاملہ, یہ پاکستان کے لیے نہایت مہلک ہے, یہ اس کے لیے سب میں قاتل. ان 3 باتوں کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں جو کبھی اقبال نے کہا تھا اپنی زندگی کے آخری ایام میں. امیدیں ہو گئی تھی کبھی انہیں رضا شاہ پہلوی سے ہو گئی تھی, کبھی پھر مصطفیٰ کمال پاشا سے ہو گئی تھی, ایک وقت میں آ کر کہنا پڑا انہیں, نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. لہذا اس سے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں 3 باتوں سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان پر وہ العذاب الاکبر کا وقت جو ہے یہ ایک حقیقی خطرہ ہے, موہوم خطرہ نہیں ہے. یعنی یہ کہ بچے گھچے پاکستان جس کو ہم ایک عرصے تک کہتے رہے وٹ ریمینز آف پاکستان, وٹ ریمینز آف پاکستان, 1971 کے بیٹل کے بعد پھر ہم نے ریکنسائل کر لیا یہی پاکستان ہے, بس بھول گئے اس کو, نکال دو ذہن سے نکال دو. لیکن یہ کہ وٹ ریمینز آف پاکستان کی بھی فردر بلکنائزیشن,
اور پاکستان کے نام سے شاید کوئی ملک، جیسے اس صدی کے شروع میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے عظیم سلطنت تھی جو نسیم منسیہ ہو گئی، کہاں ہوتی تھی کچھ پتہ نہیں، اور اس کے اواخر میں یو ایس ایس آر مد مقابل سپر پاور تحلیل، اب یو ایس ایس آر نہیں ہے، روس ہے، بیلاروس ہے، یوکرین ہے، فلاں ہے، یو ایس ایس آر نہیں، پاکستان نہ ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں کتابیں چھپ رہی ہیں، میں یہ فوٹو سٹیٹ لے کر آیا تھا، ایک کتاب امریکہ میں چھپی ہے، لکھنے والا پاکستانی ہے، بہار کا پیدا شدہ اور ہے، 1947 میں پیدا ہوا ہے، ڈاکٹر ابوالمعالی سید، 2006 میں اس کی پیشن گوئی ہے، اور وہ دنیا کے دوسرے حوالوں سے بات کرتی ہے اس نے کہ پاکستان کے یہ حصے ہو جائیں گے، اور اس علاقے کی نہایت بہت ہی خوشحال اور جدید ترین ترقی یافتہ ریاست ہوگی بلوچستان، علیحدہ ہو کر پاکستان سے، سندھو دیش علیحدہ ہوگا، یہ سینٹرل پاکستان ہوگا، یہ پنجاب وغیرہ سے شاید پاکستان کا نام یہاں بچ جائے، یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اندرونی طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے لیے یہ جو ٹینڈنسی ہے فاشسٹ ڈکٹیٹرانہ، یہ اس کے لیے سزا ہموار کرے گی، اور بیرونی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہندو فنڈامنٹلزم جس زور شور کے ساتھ یہ افریت چنگھاڑتا ہوا اٹھ رہا ہے، اس وقت کیا شکل ہے پورا دیکھیے عالم اسلام میں، ادھر سے اب یہودی کس زور شور سے اٹھ رہے ہیں، کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر، وہ عرب آبادیوں میں سے عرب مکانات گرائے جا رہے ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کون سا ہم نے جو معاہدہ کیا تھا آسلو کا، اور کون سو وائی دیور پہ، کوئی پرواہ ہی نہیں، گوئنگ اہیڈ، جس کا اگلا قدم یہ ہے کہ مسجد اقصی شہید ہو اور ٹیمپل کی تعمیر شروع کی جائے، کیا ہنگامہ وہاں ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے، کیا ہولوکاسٹ ہوگا، کیا آرمگیڈن آئے گا، کیا المرحمۃ العظمیٰ آئے گی، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ادھر بھارت یہود اور غلود ہمارے سر پر اس کی تلوار کھڑی ہوئی، اور ہمارا حال جو ہے وہ یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب ان حالات میں خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے، یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے، سب سے پہلی تو خیر کی توقع، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہہ لیجئے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، لا تقنطوا من رحم اللہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مدد دیتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ نوازن کو کمپلیٹ اباؤٹ ٹرن کریں، میں نے یہ انگریزی کا لفظ پہلے استعمال کر لیا ہے، دینی اصطلاح توبہ کریں، توبہ کے معنی پلٹنا، لوٹنا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فل اباؤٹ ٹرن، اور اس میں کیا کیا جائے، اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، کفر بالطاغوت کا تقاضا یہ ہے کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، امریکہ، اس کے چنگل سے ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، نہیں دے سکتے ہم قرضہ، آئیے ہمارے ہاں انویسٹ کر لیجئے، آپ کے قرضے جو ہیں اس کو ہم یہاں پر ڈیٹ اکویٹی سویپ کے اندر چینج کر دیتے ہیں، جیسے کہ لیٹن امریکہ میں کیا تھا، دیں گے قرضے آپ کے، سود نہیں دیں گے، قرضہ دیں گے لیکن اس شکل میں دیں گے، ہمارے ہاں انویسٹ کیجئے، ان روپی ہم کرنسی دیں گے لیکن اس کا نفع آپ لے جا سکیں گے ڈالر کے اندر بھی، جو بھی آپ کے پاس ہو، لیکن ہم نہیں دے سکتے اس کا سود، نمبر دو اس طاغوت، اس کو، اس سے کفر کا دوسرا تقاضا کیا، اعلان کر دیا جائے نو سی ٹی بی ٹی، وٹ ٹو اسپیک آف ایم سی ٹی، ایف ایم سی ٹی اور ایم پی ٹی، کوئی نہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، ہم نے بڑھانا ہے، ڈبل اپ کرنا ہے، لیکن یہ سب کب کر سکیں گے، جب اللہ سے صلح کریں، اس کی توقع ہو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وان یخذلکم، اور اگر وہ تم سے اپنی مدد کو سلب کر دے، ہٹا لے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اس کے بعد، اس یقین پر اگر عمل کرنا ہے تو
للکارے پاتری کو، اس تاغوت کو، عالمی تاغوت کو، اور اللہ پر ایمان کا حق ادا کریں. دستور کے اندر جس نہج سے ترمیم کی بات کہی گئی تھی، خدا کے بندو سوچو، میں سیاسی آدمی نہیں تھا، میں تمہارے کوئی نوکروں چاکروں میں نہیں تھا، میں کبھی تمہارے ہاں گیا نہیں. ایک مرتبہ جب یہ پنجاب کے پہلے ان کے وزیر اعلیٰ تھے اپنے شہباز شریف صاحب، اچانک معلوم ہوا آ رہے ہیں میرے ہاں ملنے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے تشریف لائیے. آئے، بیٹھے رہے، تھوڑے چلے گئے. میں نے سوچا یہ اس امید میں ہوں گے کہ میں بھی ان سے کچھ کہوں کہ ہمارا فلاں جو پروجیکٹ گزرا رہتا ہے اس کے لیے کوئی پیسے چاہیے یا کچھ ایسا چاہیے، شاید اس توقع میں آئے ہوں کہ میں بھی کچھ تو کہوں، آخر پھوٹوں کچھ تو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے ضیاء الحق سے اتنے قریب ہونے کے بعد ایک پیسہ جو ہے اپنے کسی ادارے کے لیے نہیں دیا، ایک پیسہ. کبھی انہیں اپنی کسی تقریب میں بلایا نہیں. میرا تو کوئی صرف سروکار ہی نہیں ہے. ان کوریڈورز آف پاورز کے اندر کبھی آنا جانے کا سوال ہی نہیں. ان سے میری دوستیاں نہیں، ان کے ولیموں میں میں نہیں جاتا، اپنے ہاں میں نہیں بلاتا. یہ قومی اور ہے، ان کی نو اور ہے، ان کی سطح اور ہے، ان کی معاشرت اور ہے، ان کی معیشت اور ہے، ہم سے کیا سروکار. ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے. بہرحال اس شخص نے آپ کے در پر حاضری دی، جا کر کام کیا. آپ کے جنرل مجید ملک صاحب نے کہا، آپ کے سامنے کہا، انہوں نے تو اپنے حصے کا کام ادا کر دیا، پورا کر دیا، اب آپ کا کام ہے. اس پورے پیکج کو دوبارہ دیکھیے، اس منافقت کو ختم کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا تھا اس کو لیجیے. یہ اپنی فضلی طور پر تدبین واپس، جس میں کچھ بھی نہیں ہے. شریعت کا تو ایک جملہ ہے، سپریم لا ہوگا، باقی تو سارا جو ہے وہ در حقیقت اپنے اختیارات کا معاملہ ہے. نمبر دو یہ کہ اندرون ملک سود فوراً ختم کیا جائے. شرعی لینڈ کمیشن جیسا کہ میں نے کہا، جو طے کرے کہ یہاں کی زمینیں خرابی ہیں یا اشری ہیں، ملکیتی ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ملکیتی ہیں بالفرض تو پھر مزارعت جائز ہے کہ ناجائز ہے. علماء کا بورڈ بٹھائیے جو جید علماء ہو، فیصلے لیجیے. اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں کی فحاشی سے پاک کیا جائے اس کو. یہ تو ہے پہلی امید، شاید اللہ ان کو توفیق دے دے توبہ کی. آج بھی ہم کہیں گے ہم ان کے خلاف کوئی مہم نہیں چلانا چاہتے، ہم ان کے خلاف کوئی عوام کو برگشتہ نہیں کرنا چاہتے، قطعاً نہیں. لیکن حق بیان کرنے پر مجبور ہیں، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں. اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے، کھوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. نمبر دو، اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک دوسری امید کی جو کرن ہے، اللہ تعالیٰ کسی طرح اس ملک کے دینی مذہبی جماعتوں کو یہ توفیق دے دے کہ وہ خالص اسلامی اتحاد، پاکستان اسلامی اتحاد، اس کو وجود میں لائے. اس اتحاد کا نمبر ایک پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہ، گاؤں آمد کے خررفت یا خررفت کے گاؤں آمد کوئی بحث نہیں، نہ کسی کے حلیف نہ کسی کے حریف، خود پاور پالیٹکس میں شریک نہیں. خالص مذہبی ہو، اس میں کسی سیکولر جماعت کا ساتھ نہ ہو، قتل نہ ہو. مذہبی ہو، پاکستان اسلامی اتحاد، ان کا معاملہ کسی کو ہٹاؤ نہ ہو، کسی کو ہٹاؤ کسی کو لاؤ نہیں، اسلام لاؤ ملک بچاؤ. صرف ایک نکات، ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے کاام کریں اور مطالبے کریں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس حرام شے کو ختم کرو، اس حرام شے کو ختم کرو، یہ چیز واجب ہے شریعت کی روح سے، اس کے اوپر عمل شروع کرو. اس کا سٹرکچر ہو پی این اے کا سا، پاکستان نیشنل الائنس کا، جس میں تمام فیصلے کنسنسس سے ہوتے تھے. پارٹی بھی کوئی نئی شامل ہونا چاہتی ہے تو جب تک باقی پوری پارٹیاں اس کی اجازت نہ دیں کوئی نئی شریک نہیں ہو سکتی تھی، فیصلے بھی کنسنسس سے. صدارت جو ہے وہ بائی روٹیشن. اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جیسے ہم نے دستور کے لیے خاک چھانی، ان کے پاس بھی گئے، لوگوں سے بھی مطالبے کروائے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی میں اس کام کے لیے مذہبی جماعتوں کے پاس بھی جاؤں گا. اور یہ اس کے اندر پہلے سے طے ہوگا کہ تنظیم اسلامی اس میں صرف خدمتگاروں کی حیثیت سے شریک ہوگی، کوئی عہدہ قبول نہیں کرے. تاکہ یہ جو شک ہوتا ہے شاید اپنا قد بڑھانے کے لیے ابھی آپ آ رہے ہیں اور یہ اپنی کوئی حیثیت اور چودراہٹ کے لیے، یہ پہلے سے طے ہوگا، کوئی آفس تنظیم نہیں لے گی، خدمت کرے گی. اور جب تک اس رخ پر چلے کہ کسی سیاسی اور کسی بھی اپوزیشن یا گورنمنٹ کے حوالے سے نہیں، بات صرف دین کی ہو، دین کا مطالبہ ہو، اس وقت تک ہم خادم. اس سے رخ بدلے گا تو ہمارا راستہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر ہم ساتھ نہیں ہو. ہمارا معاملہ جو ہے کوئی کسی کی سیاسی جو ہے حلیفی اور کسی کی سیاسی حلیفی کا نہیں ہے. یہ دوسری امید کہہ لیجیے کہ اگر اللہ کو اگر کچھ خیر اس ملک سے ابھی مطلوب ہے اور وہ آخری عذاب کا وقت جو ہے مبرم نہیں ہو گیا ہے. ام ابرمو امرن فئنا مبرمون، بڑی لرزا دینے والی آیت ہے، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو ہم بھی طے کر لیتے ہیں، اللہ بچائے اس سے. تیسرا یہ ہے کہ اگر نہ تو نواز شریف صاحب کے حق میں ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں، اور نہ یہ زعماء جو ہیں مذہبی اور دینی زعماء اور ان کی قیادتیں جماعتوں کی، یہ ہماری اس دعوت پر، اس پکار پر لبے کہنے کو تیار ہوں، اگر یہ دونوں چیزیں لاحاصل رہے تب بھی پھر ہم اپنے مستقل پروگرام کے اوپر تو عمل پیرا ہے اور رہیں گے. وہ پروگرام کیا ہے؟ نمبر ایک، قرآن کے درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تشہیر و اشاعت کے ذریعے سے لوگوں کو تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کی دعوت دیں. یہ دورہ قرآن ہمارا آج ختم ہو رہا ہے، قرآن اکیڈمی کی مسجد میں 50-60 مقامات پر ہو رہا ہے، بعض جگہوں پر 5-6 گھنٹے اس کے اندر لوگ لگا رہے ہیں، بعض جگہوں پر کچھ کم ہے. یہ آخر ہم نے کوشش کی، جد و جہد کی ہے، قرآن کے ذریعے سے دعوت، قرآن کے ذریعے سے تذکیر، قرآن کے ذریعے سے انذار، قرآن کے ذریعے سے تفہیر، قرآن کے ذریعے سے تبلیغ، قرآن کی تعلیم، قرآن کی. تو قرآن کے ذریعے سے اس کے تدریس، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تشہیر و اشاعت کے ذریعے سے تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد کی عوام کو. ایک تو توبہ ہے کہ نواز شریف صاحب کر لیں کیا کہنے، ورنہ یہ ہے کہ افراد تو کریں. نمبر دو، اسلامی انقلاب یا غلبہ دین یا اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جو لوگ کمر کس لیں، اب ان کو تنظیم اور تعلیم کا معاملہ ان کا کیا جائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلا مرحلہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچنا، تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کی دعوت دینا. دوسرا مرحلہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم اور ان کو منظم کیا جائے. نمبر تین، جب تک طاقت اتنی نہیں ہے کہ نظام باطل کو چیلنج کیا جا سکے کھلا، تین کام کرتے رہے. آیت نمبر 104 سورہ آل عمران، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے جو تین کام کرے، خیر کی دعوت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا. یہ تینوں کام باللسان، زبان کے ذریعے سے، اور زبان کے ساتھ ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، کتابیں ہیں، یہ ساری چیزیں زبان ہی کو آگمنٹ کرنے والی ہیں، اسی کے لیے ایڈز ہیں مزید. جیسے یہ ہماری بصارت کے لیے مائکروسکوپ ہے، ٹیلیسکوپ ہے، یہ ایڈز ہے، اس صلاحیت کو بڑھاتی ہیں. اسی طرح یہ زبان باللسان، دعوت الى الخیر باللسان، امر بالمعروف باللسان، نہی عن المنکر باللسان. اور جب وہ طاقت جمع ہو جائے کہ ہاں اب ہم ہیں اس پوزیشن میں، وی کین تھرو این اوپن چیلنج ٹو دس طاغوت، اس نظام باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں، تو نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ نہیں عن المنکر، اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم گھراؤ کریں گے، جلاؤ نہیں، کسی کو نقصان نہیں، ہتھیار نہیں ہاتھ میں اٹھائیں گے، کلاشنکوف کے پاس نہیں جائیں گے، صرف پکٹنگ کریں گے، سول نافرمانی کریں گے، ان آرمڈ ریولٹ کریں گے، غیر مسلح بغاوت، اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، چلاؤ ہم پر گولیاں، جیسے اہل تشیع نے کر کے دکھایا تھا صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، زکات آرڈیننس سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کرانے کے لیے 50,000 آدمی جا کر اور سول سیکرٹریٹ اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گیا کہ نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہمیں یہ یقین نہ دلا دیا جائے کہ ہمیں ایگزمپٹ کر دیا جائے گا زکات سے، ہم تمہیں زکات نہیں دیں گے. وہ ناک رگڑنی پڑی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو، حالانکہ وہ ابھی مارشل لا جوان تھا، بوڑھا نہیں ہوا تھا، ابھی 3 سال ہوئے تھے، 77 میں آئے تھے ضیاء الحق صاحب، اور یہ 80 کا واقعہ ہے. ناک رگڑی، وعدہ کیا، ایگزمپٹ کیا. یہ طریقہ ہے. یا جیسے ایرانیوں نے کیا، غیر مسلح بغاوت، خود گولی نہیں چلائی، اپنی جانے دینے کے لیے میدان میں آ گئے، شہنشاہ کو بھاگنا پڑا. یہ ہے فائنل سٹیج ہماری اس چار نکاح کی جو ہم نے پروگرام بنایا، اس پر ہم چل رہے ہیں. یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے کام کا ایک زمیمہ ہے. ہم اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. سلو ہے، سٹیڈی ہے ہمارا وہ کام، سلو بٹ سٹیڈی چل رہا ہے. لیکن یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی حالات جو ہیں ان لوگوں کے دلوں کو بدل دے، کہ دلوں میں نرمی پیدا کر دے، صورتحال جلدی کی کوئی ہو جائے. لیکن اپنے اس عمل پر عمل پیرا رہیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تدبیر کے ذریعے سے، ہمارے اس طریقے کار پر عمل پیرا ہو کر اسی کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دے. اور اگر یہ بھی نہ ہو، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اگر قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر، ملکی سطح پر کوئی تقدیر مبرم آ ہی گئی ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کبھی لیگ آف نیشنز کے بارے میں، بیچاری کئی دن سے، کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، وہ لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہماری تو دعا یہی ہے کہ ٹلے، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس پاکستان کو خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کا جو عالمی سطح پر قائم ہونا ہے اس کا نقطۂ آغاز بنا دے. ہماری دعا تو یہ، اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن فرض کیجیے نہیں ہوتا یہ، تو بھی کم سے کم یہ کہ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا اجتماعی کوڑا، عوامی کوڑا برسا تو اللہ تعالی ہمیں بچائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. جو یہ کام کرتے رہے نہیں ان المنکر کا، اللہ انہیں بچاتا ہے. قرآن مجید میں 2 جگہ پر اس کا ذکر ہے. سورہ آراف میں وہ جو اصحاب سب تھے جن کے اوپر کہ عذاب آیا ہے، بندروں کی شکل بنا دی گئی تھی جن کی، فانجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ برائی سے روکتے رہے انہیں ہم نے نجات دے دی. نہیں یعنی منکر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کرتے رہو، نہیں اثر ہو رہا، ٹھیک ہے، جو بھی شامت آنی ہے وہ تو آئے گی پھر، لیکن اللہ ان لوگوں کو بچا لے گا. فانجینا الذین ینہون عن السوء، اور دوسری جگہ فرمایا سورہ ہود میں، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے، پچھلی قوموں کے اندر باہمت لوگ ہوتے، اولی بقیہ ہوتے، جو روکتے رہتے، چاہے کوئی مانتا یا نہ مانتا، کوئی پرواہ نہیں. ہاں تو جو ایسے لوگ تھے انہیں ہم نے بچا لیا، الذین انجینا منہم، انہیں ہم نے بچایا. جب عذاب آتا ہے عمومی تو اللہ تعالیٰ ان کو بچایا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تو کم ترین بات ہے نا. اعلیٰ ترین کیا ہے؟ یہاں کے عذاب سے بچنے سے بھی بڑھ کر آخرت کے عذاب سے تو بچیں گے. اے اللہ، ہم نے باطل کو تسلیم نہیں کیا تھا، اے اللہ ہم نے ذہن ریکنسائل نہیں کیا طاغوت کو، اے اللہ ہم رہے طاغوت کی چھتری طرح سے، رہے انڈر پروٹیسٹ، رہے احتجاجم، رہے اس کو بدلنے کی جدوجہد کرتے رہے. ہم نے اس طاغوت کی چھتنی کے نیچے پھلنے پھیلنے پھولنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے جائیدادیں بنانے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ اپنے پروفیشنز کے اندر شائن کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے تو اپنا وقت لگایا، اپنی قوت لگائی، اپنی صلاحیت لگائی، اپنی زندگی کھپائی، اپنی اولاد کو لگا دیا اس کام میں کہ تیرے دین کا بول بالا. لہذا معذرتا الى ربکم، ہم اپنے رب کے حضور میں اس روز معذرت کرنے کی پوزیشن میں تو ہوں گے. اس اخروی عذاب سے اللہ ہمیں بچائے گا. اور اس دنیا میں بھی اگر کوئی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں بھی ہمیں بچائے گا. اور پھر یہ بچی ہوئی قوت جو ہے کسی نشت ثانیہ کے لیے دیباچہ بن سکے گی. پھر نئی کوئی تعمیر اثر نو، کوئی جڑیں کہیں کہیں زمین کے اندر جمی رہ گئی ہو تو پودے دوبارہ آ جایا کرتے ہیں، پھر فصل لہلانے لگتی ہے. یہ تمام نتائج ہوں گے ان کے کہ اگر ہم اس کام میں لگے رہے. البتہ ہماری کوشش ہے، اب بھی دعا ہے نواز شریف صاحب بھی ٹوٹل اماؤنٹ رن کریں، اللہ انہیں توفیق دے، اور یہ کہ یہ دینی جماعتیں جو ہیں یہ بھی اپنا یہ رول پریزنٹ رول چھوڑ کر یہ بھی خالص دینی اتحاد، اور وہ بھی ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے، ینہون عن المنکر، اس کے لیے اپنی قوتوں کو جمع کرنے کے لیے ایک خالص دینی اتحاد وجود میں لے آئیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.